السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن سنته الى یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. 28واں پارہ سورۃ الجمعہ سے شروع کریں گے. سورۃ الجمعہ مدنی سورت ہے، اور یہ بھی مسبحات کے اندر آتی ہے، اس لیے کہ تسبیح سے شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. بادشاہ ہے، نہایت مقدس، زبردست اور حکیم. وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کی زندگیاں سنوارتا ہے. ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے. والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. سکالرز کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چار انداز کے اوپر ہیومن ریسورس کو تیار کیا. یہی چار سٹیپ تھے جس میتھڈالوجی کے تحت ہیومن ریسورس تیار کیا گیا. اور آئندہ بھی جب کبھی ہیومن ریسورس تیار کرنا ہوگا، ایسے لوگ چاہیے ہوں گے جو اسلام کو نافذ کر سکیں اپنی زندگی میں اور زمین کے اوپر اللہ کی، تو ان کے ساتھ بھی تربیت کا معاملہ اسی طرح سے کیا جائے گا تاکہ ہر چیز اسلام کے دائرے میں آ جائے اور ان کی تربیت اس طرح کی جائے کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی. تلاوت کے اندر آٹومیٹیکلی یہ بات آ جاتی ہے. آپ کو پہلے بھی سورہ فاتحہ کے ضمن میں یہ بات بتائی تھی، عرب کے معاشرے میں وہ تلاوت کے اندر، یتلو کے اندر، یقرأ کے اندر، یحفظو آٹومیٹک لیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے اندر لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا، حفظ کرنا عام تھا. تو ان کے اس کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں، درست طریقے سے تلاوت کریں، پراپر تجوید کے ساتھ تلاوت کریں، پراپر مخارج کے ساتھ تلاوت کریں، اور تلاوت کا کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کی میموری کے اندر بھی سیف ہو جائے. حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں. اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمله اسفارا. ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. اس سے زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو بھی کتاب دی تھی، اور ان کو بھی یہی کہا تھا کہ اس کتاب پر عمل کرنا اور اس کو آگے سے آگے پہنچانا. انہوں نے اس کتاب کی موجودگی کو کافی سمجھا اور اس کو برکت حاصل کرنے کی کتاب بنا لیا. اسے مینوئل آف گائیڈنس نہ بنایا، اس کو مینوئل آف ریولوشن نہ بنایا، اپنی زندگی میں اس کتاب کو امام نہیں بنایا. تو آپ اور میں بھی دیکھ لیں کہ کیا ہم نے اپنے لیے اس کتاب کو مینوئل آف ریولوشن، مینوئل آف گائیڈنس بنایا ہوا ہے، یا صرف آپ کی اور میرے لیے یہ سورس آف برکت ہے جس کے ذریعے آپ اور میں برکتیں حاصل کرتے ہیں. اللہ نے یہاں گدھے کی مثال دی کہ آپ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں تو وہ پڑھا لکھا گدھا نہیں بن جاتا. آپ گدھے کے اوپر میڈیکل کی بکس لگا دیں، بھر کے پوری رکھ دیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈاکٹر گدھا ہے. وہ بہرحال گدھا اپنی جگہ گدھا ہی رہے گا. مسلمانوں کو بھی کتاب کا علم حاصل کرنا ہوگا، تب وہ حامل قرآن بنیں گے. اس کتاب کو نافذ کرنا ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ کتاب کو انہوں نے اپنی زندگی میں انقلاب کے لیے استعمال کیا ہے. ورنہ اللہ نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا جو اللہ کی ہدایات آنے کے باوجود اس پر عمل نہ کریں. ان سے کہو، اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس زوم میں سچے ہو. لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے، اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ان سے کہو، جس موت سے تم بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, وہ تو تمہیں آ کر ہی رہے گی, پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے, اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. یا ایہا الذین آمنو, یہ دوسرا رکوع ہے سورہ جمعہ کا, اس میں جمعے کے احکامات ہیں. جب دین اسٹیبلش ہو رہا تھا اس وقت مدینہ کے اندر ضرورت تھی کہ مسلمانوں کی تربیت کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ جمعے کے احکامات کیا ہیں. آج ہم تو جمعے کے احکامات سے کافی اچھی طرح واقف ہیں. ان کو علم دیا گیا تاکہ وہ ایک منظم جماعت بن کے جمعے کی عبادت کو کر سکیں, اس لیے کہ آپ جانتی ہیں کہ مدینہ آ کر ہی باقاعدہ جمعے کا نظام جو تھا وہ قائم ہوا تھا. نماز ظہر میں جو چار رکعت ہوتی ہیں نماز جمعہ میں اس کو دو میں بدل دیا جاتا ہے, اور دو رکعت جو ہیں ان کا قائم مقام خطبہ ہوتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. علماء کے مطابق اللہ کا ذکر فسعوا الی ذکر اللہ, یہاں ذکر اللہ میں اللہ کا ذکر سے مراد ہے خطبہ, یعنی خطبہ سننا بھی مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ مسلمان مرد جو ہیں وہ مسجد میں بیٹھ کے خطبہ سنیں. یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو, یعنی علم ہوگا, جانو گے تو عمل اچھا کرو گے, اور اچھا علم وہی ہے جس کے اندر تقویٰ ہو, جس کے اندر علم ہو, جس کے اندر میچورٹی ہو, جو عمل کر کے دکھائے کہ تمہارے پتہ چلے گا کہ تمہارے اندر علم ہے, تمہارا عمل گواہی دے گا. تو جمعے کی نماز کے اندر اپنے بیٹوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے شوہروں کو, اپنے والد کو, ان سے بات کر کے, ان سے ڈسکس کر کے, ان کو جمعے کی اہمیت بتانے کی ضرورت ہے. خالی جمعے کی جماعت کے لیے نہیں پہنچا جاتا, جمعے کا خطبہ بھی مسجد میں بیٹھ کر سنا جاتا ہے, اس لیے کہ آپ کو بتا دیا کہ دو رکعت کا قائم مقام خطبہ ہوتا ہے. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اس کا فضل تلاش کرو, اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو, شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. یعنی بتا دیا گیا کہ بنی اسرائیلیوں کی طرح تمہارا جمعہ کا دن جو مبارک دن ہے اس میں عبادت کی ایسی سختی نہیں ہے کہ تم سارا دن اپنے روزی کے لیے نہیں نکل سکتے, تم جمعہ کی نماز کے بعد اپنے روزی کے لیے فضل تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ اور اس ذکر کی طرف لوٹو جو ذکر تم دنیا میں رہ کر سکتے ہو. یعنی تمہاری نماز کی کنڈیشن تو ہر وقت نہیں رہے گی, تم ہر وقت جائے نماز پر تو نہیں رہ سکتے, لیکن ایک طرح سے حالت نماز تمہاری ایسے رہتی ہے کہ چاہے تم دنیا کا کاروبار کرو یا نوکری کرو یا جو بھی دنیا کا معاملہ نبھاؤ, اس میں تمہیں یہ یقین ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. نماز کی کیفیت کو باقی زندگی پر پھیلانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تاکہ باقی زندگی کو بھی انسان تقویٰ کے ساتھ ہینڈل کرے. اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا. یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ مدینہ میں جمعہ ہو رہا تھا جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس سے پہلے, اور لوگوں کو جمعے کی خطبے کا, اس کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں تھا. تو ایک قافلہ آیا اتنے میں, اور قافلہ جب آتا تھا تو وہ اونٹوں کے اوپر گھنٹیاں بجاتے ہوئے آتے تھے تاکہ دور دور تک لوگوں کو پتا چل جائے. لاؤڈ سپیکر تو ہوتے نہیں تھے, اونٹوں کی گلوں میں, گھوڑوں کے گلوں میں انہوں نے گھنٹیاں ڈالی ہوتی تھیں. تو جب ان کو پتا چلا کہ قافلہ آیا ہے اور اس کے اوپر بہت سا سامان ہے, تو زیادہ تر مسلمان جو تھے وہ جمعہ کا خطبہ چھوڑ کے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, اس قافلے کی طرف رخ کر گئے تاکہ سامان جلدی جلدی لے لیں. روایات میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ 12 مرد اور صرف 7 خواتین رہ گئی تھیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور یہاں آگے مینشن کر دیا کہ تم جس رزق کے لیے بھاگے ہو وہ رزق دینے والا تو اصل میں اللہ ہے. تو غور کر لو کہ رزق کی تلاش میں اللہ کا ذکر جو ہے اس کو نگلیکٹ نہ کر دینا. ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے, اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. واللہ خیر الرازقین. جب آپ کو لگے کہ دین پر عمل کرتے ہوئے اگر میں دین کے معاملوں کے مطابق, شریعت کے معاملوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گی تو کہیں میرا رزق کم نہ ہو جائے, کہیں میرے رزق کا جو ہے مال جو ہے وہ کم نہ پڑ جائے, تو آپ یہ آیت اپنے ذہن میں دہرا لیا کیجئے, واللہ خیر الرازقین, اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. تقدیر کے معاملے اس کے ہاتھ میں ہیں. جو آپ کے نصیب میں اللہ نے مثال کے طور پر 10 کروڑ لکھ دیے ہیں, اب 10 کروڑ چاہے تو آپ چوری کر کے لیں, چاہے آپ سود کھا کے لیں, چاہے آپ حلال کی کمائی سے لیں, جو آپ کے نصیب میں ہے وہ تو آپ کو مل کر رہیں گے. ہاں, طریقہ آپ خود اڈاپٹ کریں گی. وہ طریقہ ہی آپ کو اس ویل پاور کی وجہ سے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بننے کی وجہ سے دی گئی ہے. جو نصیب میں ہے وہ تو مل کر رہے گا, جتنا ہے اتنا ہی ملے گا, وہ آگے نہیں بڑھ سکتا, اور جتنا اللہ نے دینا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا. تو انسان ایمان رکھے اور اس کے حلال کمانے کی کوشش کرے. سورۃ المنافقون, سورۃ المنافقون منافق کے نام پر ہے, مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ جانتا ہے تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ لوگ اللہ کے راستے سے خود روکتے اور دنیا کو روکتے ہیں. کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، انہیں دیکھو تو ان کے جثے یعنی ان کا ڈیل ڈول، ان کی فزیکل جو باڈی ہے، تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ. منافقین کے لیے آتا ہے کہ مدینے کے معاشرے میں جو میجورٹی منافقین تھے وہ ایلیٹ کلاس سے تھے، پڑھے لکھے خوشحال گھرانوں میں سے تھے، کھاتے پیتے گھرانوں میں سے تھے. عبداللہ بن ابئی کے لیے آتا ہے کہ دیکھنے میں فزیکلی بہت ہی خوبصورت انسان تھا، بڑی کرزمیٹک پرسنالٹی کا شخص تھا، اور جب بات کیا کرتا تھا تو لوگ بڑے غور سے اس کی بات سنا کرتے تھے، بڑے عمدہ طریقے سے الفاظ کا چناؤ کر کے بات کیا کرتا تھا. تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ تم ان کے بظاہر جو تمہیں فیچرز نظر آتے ہیں، جو ان کی کریکٹرسٹکس نظر آتی ہیں، جو ان کی خوبیاں نظر آتی ہیں، اس سے مروب نہ ہو جانا، بولنے سے ان کے اٹریکٹ مت ہو جانا. مگر اصل میں یہ کیا ہے؟ مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں. یعنی لکڑی، مومن کو کس سے مثال دی جاتی ہے؟ مومن کو تشبیہ دی جاتی ہے درخت سے، کھجور کے درخت سے یا درخت سے، درخت جو اپنی زمین کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے اور کل خیر کا مالک ہوتا ہے، اور لکڑی کے کندے جو دیوار پر لٹک رہے ہوں ان کو درخت سے ڈیٹیچ کر دیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان میں قلت خیر ہے. لکڑی کو آپ دیکھیں، منافق جو ہے بالکل اس لکڑی کی طرح ہوتا ہے جس کو درخت سے کاٹ دیا گیا ہو، اگر لکڑی پر پانی پڑے تو لکڑی خراب ہو جاتی ہے. اس منافق کے اوپر قرآن کی بارش برستی ہے تو اس کے سینے کے اندر جو دل ہے اس کے اندر اور کرپشن آ جاتی ہے، اور سڑتا اور زیادہ یہ خراب ہوتا ہے. لکڑی کی ایز سچ اگر آپ اس کو ڈیمپ جگہ پہ رکھ دیں تو کوئی اس کی ویلیو نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ بھی بالکل لکڑیوں کی طرح ہے، لکڑی اتنی سخت کہ جس کے اندر کوئی چیز ابزارب نہ ہو سکے. جب قرآن ان پر برستا ہے تو قرآن کی رمک ان کے دل کے اندر نہیں جاتی، جبکہ جب پانی برستا ہے تو درخت کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں. درخت گرو کرتا ہے، درخت پر پھل لگتے ہیں، درخت کے پھل نہ صرف درخت کو خوبصورت بناتے ہیں بلکہ آس پاس کے لوگ اس پھلوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو مومن کی مثال درخت سے دی، اور لکڑی کی مثال جو ہے وہ منافق سے دے دی. لکڑی سوکھ جائے، کیونکہ درخت سے کٹی ہوئی ہوتی ہے تو آگ لگ جاتی ہے، اور درخت جو ہرا بھرا ہوتا ہے آپ اس کو آگ لگانے کی کوشش کرتے رہیں اس پر آگ نہیں لگتی. لکڑی کی گروتھ نہیں ہے اور درخت کی گروتھ ہوتی ہے. اللہ نے یہ واضح فرق یہاں مومن اور منافق کا بتا دیا، ان کو لکڑی کے کندے کہہ کر. ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یعنی یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آواز آتی ہے وہ شاید انہی کے خلاف اٹھائی جاتی ہے، چور کی داڑھی میں تنکا. یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر. قاتلہم اللہ انا یوفکون، یہ کدھر الٹے پھیرائے جا رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے. لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ ان کے اندر لیونگ برننگ فیتھ نہیں رہتا، ان کی روح ان کے دلوں میں دفن ہو جاتی ہے. تو اللہ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دی کرتا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کرو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے باہر نکال دے گا، حالانکہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، حالانکہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایوہ الذین آمنو، کہیں اللہ تعالیٰ لبیک، میں حاضر ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. نفاق کی ایک بہت بڑی وجہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتا دی، اولاد کی محبت، مال کی محبت. مال اور اولاد سے ایسی محبت کرنا جیسی کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، مال اور اولاد سے ایسی محبت کرنا جیسی کہ اللہ کے دین سے محبت ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان محبتوں کو چینلائز کرنا سکھائے. ہم اپنی اولادوں سے محبت تو کریں لیکن اسی کوانٹٹی میں، اسی پرسینٹیج میں جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کرنے کو کہا ہے. ایک اسکالر کے لیے آتا ہے، انہوں نے اپنا واقعہ بتایا. کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، یہی سورۃ المنافقون کی تلاوت کر رہا تھا، اور میری چھوٹی سی جو بیٹی ہے وہ ایک سال کے قریب میرے پاس جائے نماز کے قریب بیٹھی ہوئی تھی. آپ کو پتا ہے پہلا بچہ ہوتا ہے تو پہلا بچہ جو ہے انسان اس کے لیے بڑا جو ہے وہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے، اس کی تصویریں لیتا ہے، اس کی ہر چیز کو ریکارڈ کرتا ہے، اس نے کب بولنا شروع کیا، اس کے کب دانت نکلے، وہ ہر چیز آپ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. بائی دا ٹائم تیسرے چوتھے بچے کی باری آتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب دانت نکلے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اس کی شادی بھی ہو گئی، اتنی تیزی سے وقت گزر جاتا ہے. پہلے بچے پر انسان بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے. تو ان اسکالر نے بھی یہ بتایا کہ پہلی میری بیٹی تھی اور جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے پاس ہی جائے نماز میں بیٹھی ہوئی تھی. تب انسان کا معاملہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیریفیرل ویو دیا ہے، ٹیلی ویژن ویو نہیں ہے اس کا کہ صرف سامنے نظر آئے، انسان کو اپنے ارد گرد بھی نظر آتا ہے، چاہے اس کا فوکس جائے نماز پر اس کی سجدے کی جگہ پر ہو. تو کہتے ہیں کہ میں تلاوت کر رہا تھا، اتنے میں میری بیٹی فرسٹ ٹائم جو کہ ابھی صرف بیٹھتی تھی اور کرال کرتی تھی، اس نے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور کھڑی ہو گئی. اور جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی تو نماز میرے منہ سے نکلا، نماز کے اندر خوشی کے اندر انہوں نے یہ کہا. تو کہتے ہیں اور جب میں زبان سے تلاوت کر رہا تھا، تلاوت میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ان کو سمجھ آتی تھی جو اپنی زبانوں سے پڑھتے تھے. تو کہتے ہیں اگلے ہی لمحے میں نے فوراً اپنا دھیان جو ہے بیٹی سے ہٹا کے نماز میں لگا لیا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہم نماز میں کس وقت کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کس وقت کون سی آیت جو ہے وہ مجھ سے کتنی زیادہ شدت سے بات کر رہی ہوتی ہے، ہم غافل ہو کر نماز پڑھ جاتے ہیں. تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ نفاق کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ انسان مال اور اولاد کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے اٹیچڈ ہو جائے، اللہ کے دین کے مقابلے میں ان سے زیادہ محبت کرنے لگ جائے. جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ تم سے تھوڑا ہی مانگتا ہے، اللہ تم سے زیادہ نہیں مانگتا. خرچ کرو اس کے راستے میں، وہ بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کر دے گا. قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اس وقت وہ کہے اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. اب حسرتیں کرنے کا کیا فائدہ، جو دنیا میں موقع ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے، اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی اللہ خوب جانتا ہے. سورۃ تغابن، تغابن مدنی سورت ہے. تغابن کا مطلب ہوتا ہے باہم دھوکہ پہنچانا، باہم نقصان پہنچانا، فراڈ کرنا بھی اس کا مطلب ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہ الملک و لہ الحمد و هو علی کل شیء قدیر. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، وہ اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور بڑی عمدہ صورتیں بنائیں. اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب کو سب اس کے علم میں ہے، اور وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے. کون اللہ کی راہ میں کوششیں کر رہا ہے، کون قربانیاں دے رہا ہے، کون جہاد کر رہا ہے، کون اپنے نفس کی خواہشات کو مار رہا ہے، کون اپنے ماں باپ کی بات مانتا ہے اور اپنی ٹیمپٹیشن کو ایک طرف کر دیتا ہے جبکہ ماں باپ کی بات عین دین ہے. اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کون پریٹینڈ کر رہا ہے، کون صرف زبان سے دعوے کر رہا ہے، کون صرف کلاسز اٹینڈ کر رہا ہے، کون صرف درس قرآن اٹینڈ کر رہا ہے، کون صرف قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ رہا ہے اور عمل میں بالکل زیرو ہے، عمل میں ایوریج پر بھی نہیں آ رہا. اللہ سب جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اس انجام کے مستحق تو وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے, مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا. واستغنى اللہ, تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا, اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز, اپنی ذات میں آپ محمود. یہ آیت اسی کا دل ہلائے گی جو اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ اس سے بے پرواہ ہو گیا. واستغنى اللہ, اللہ نہ کرے کہ کبھی اللہ جو ہے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے, اللہ ہم سے جو ہے بے پرواہ ہو جائے. جو انسان واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے وہ یہ آیت پڑھ کے اللہ کی طرف پلٹ آئے گا کہ جس نے منہ پھیرا اللہ بھی اس سے منہ پھیر لیتا ہے, اللہ بھی اس سے لاپرواہ بے پرواہ ہو جاتا ہے. منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو, نہیں, میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے, پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے. وذالک علی اللہ یسیر, ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. تم مت سمجھنا کہ اللہ کے لیے کام کوئی مشکل ہے کہ کیسے اتنے بلین انسانوں میں سے ایک ایک کا عمل اللہ ایک ایک کو سامنے لے آئے گا. اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. آج کیا مشکل بات ہے جو ہم یہاں بول رہے ہیں, ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے, ایک ہمارے معمولی سے دنیا کے بنائے ہوئے کمپیوٹرز کے اندر جو آپ ریکارڈنگ سسٹم آن کر دیں, جو آپ بولیں, آپ سانس بھی لیں گے تو آپ کی سانس بھی اس میں ریکارڈ ہو جائے گی, آپ گلا بھی اپنا صاف کریں گے تو وہ بھی اس میں ریکارڈ ہو جائے گا. ہم انسانوں کی بنائی ہوئی مشینوں کے اندر یہ صلاحیت آ گئی کہ آپ اپنے ساتھ ایک ریکارڈنگ ڈیوائس کو آن کر لیں, آپ کی ہر چیز ریکارڈ ہوتی چلی جائے گی. جب انسان یہ کام کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے جس کے ہاتھوں میں کل خزانے ہیں. تو کہا گیا کہ اللہ کے لیے کام بہت آسان ہے, بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے. کہاں ہے یہ روشنی جو اللہ نے نازل کی ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں قرآن. اللہ ہمیں اس روشنی کی اپنے عمل سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا. وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. ہار جیت کا دن بھی اس کے میننگز آتے ہیں. کیسے نیکیاں ایک دوسرے کی ایکسپوز ہوں گی, لوگوں کی حقیقتیں ایک دوسرے کے سامنے کھل جائیں گی, نیکیاں ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں جا رہی ہوں گی. جو سمجھے گا وہ بڑا نیک ہے, ہو سکتا ہے وہ سب سے مفلس قرار پائے جب اس نے دوسروں کی زیادتیاں کی دنیا کے اندر, دوسروں کا حق مارا اور اپنی نیکیوں کو وہ اپنے سامنے دوسرے کے نامۂ اعمال میں ٹرانسفر ہوتے ہوئے دیکھے گا. سب اس ایک دوسرے کی فکر میں نہیں, اپنی اپنی فکر میں ہوں گے. ہار جیت کا دن, افراتفری کا وقت ہوگا. ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. ہر دوزخی کو اس کا مقام دکھا دیا جائے گا, وہ بھی جو دوزخ میں ہے اور وہ بھی جو جنت میں تھا, تاکہ اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے. ہر جنتی کو اس کے جنت کا مقام بھی دکھا دیا جائے گا اور اس کے دوزخ کا مقام بھی دکھا دیا جائے گا جس سے وہ بچ گیا, تاکہ اس کی خوشی میں اس کے پلیجر میں اور اضافہ ہو جائے. اور اس دن یہ چیز بھی واضح ہو جائے گی کہ شیطان نے انسانوں کو کتنا دھوکہ دیا. ہر چیز اس دن کھل کر واضح ہو جائے گی. یوم التغابن اس لیے کہا گیا. جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے, اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے, یہی بڑی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے, وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. بتا دیا گیا دوزخ جو ہے اچھی جگہ نہیں ہے رہنے کی. تو پرزور ایمان کی دعوت دے دی گئی کہ اب بھی وقت ہے, اپنی زندگی میں اس راستے کی طرف پلٹ آؤ جس راستے کا دروازہ جنت میں جا کر کھلے گا. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو, اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے. یہاں قلبہ, اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. تم جہاد کر رہے ہو تو ایمان رکھنا تقدیر کے اوپر. تم جہاد کر رہے ہو, ایمان رکھنا اللہ تمہارے سے قریب ہے. ہم پیچھے پڑ آئے, اللہ تو حبل الورید کی طرح ہوتا ہے. اللہ میرے اور آپ کے جگولر وین کی سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے. آپ اور میں ایک تکلیف کا آنسو بھی بہاتے ہیں, اللہ گن لیتا ہے, اللہ رکھ لیتا ہے, اللہ سنبھال لیتا ہے, اللہ دیکھ لیتا ہے. تو اللہ نے یہاں یہ بات بتا دی کہ تقدیر پر ایمان رکھنا. ہر چیز اللہ کے علم میں ہے, اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اسکالرز کہتے ہیں ہر کام کے, کوئی بھی کام جو انسان کرتا ہے, اس کے چار حصے ہوتے ہیں. تین حصے انسان کے کنٹرول میں ہیں اور ایک آخری حصہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. تین حصوں میں پہلی چیز ہوتی ہے انسان کا ارادہ, آپ کی نیت.
آپ نے نیت کی کس طرح سے کہ آپ یہ کام کریں گے، کس انٹینشن کی وجہ سے کسی کام کو شروع کیا گیا. دوسرا ہوتا ہے پھر آپ کی پلاننگ، منصوبہ. اب آپ نے اس اپنی انٹینشن کو کیسے ایگزیکیوٹ کیا، آپ اس پر عمل کیسے کریں گی، وہ آپ کا منصوبہ ہوگا، آپ نے ایک پلاننگ کر لی. تیسری چیز ہوتی ہے کوشش. اب اس کام کو کرنے کے لیے آپ نے بھرپور ایفرٹ لگا دیا کہ میں جو جس ارادے سے کام کیا ہے اس کو کر جاؤں، آپ نے کر لیا. اب اس انسان کے ہاتھ میں یہ تین چیزیں ہیں، چوتھی چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہے تقدیر. جب چوتھی چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا یہ اللہ جانتا ہے بہتر. اللہ کو پتا ہے کہ بظاہر دنیا میں میں اس میں کامیاب ہوں گی کام میں، یا بظاہر دنیا میں اس کام میں میں ناکام ہو جاؤں گی. اس کا علم اللہ کے پاس ہے. انسان پہلے تین چیزوں کا مکلف ہے، اپنی نیت کو خالص رکھے، اپنی بہترین پلاننگ کرے، ریسورسز کو استعمال کرے، اور اس کے بعد بہترین کوشش کر کے وہ عمل کر جائے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے. اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، یہدی قلبہ، پھر وہ انسان اپنے اس نتیجے پر مطمئن ہو جاتا ہے جو بھی اللہ کی طرف سے وہ نتیجہ سامنے آتا ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تو کیا کرو؟ ان سے ہوشیار رہو. بعض تمہارے دشمن ہے کا مطلب کیا ہے کہ دیکھو، ان کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت تباہ نہ کر لینا. محبتوں کا جہاد سب سے مشکل جہاد ہوتا ہے. انسان باقی سارے جہاد کر جاتا ہے، اپنی محبتوں کے ساتھ جہاد کرنا سب سے مشکل چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کر دیا کہ یہ دو رشتے جن سے انسان کو شدید محبت ہوتی ہے، یہ انسان کی آخرت بگاڑنے میں بہت پیش پیش رہتے ہیں. جس سے محبت ہو اسی کے آگے سٹینڈ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور اگر یہ محبتیں آپ کو اور مجھے غلط راستے پر لے کر جا رہی ہیں، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جا رہی ہیں، تو مجھے اور آپ کو بڑا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. اولاد کی بھی تربیت کریں، ازواج کے ساتھ، اگر آپ شوہر کے ساتھ معاملہ کریں، کیونکہ یہاں سب بیویاں بیٹھی ہیں، ہم ان کے حق میں دعائیں کر سکتے ہیں، محبت سے ان کو سمجھا سکتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ازواج اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے دشمن ہیں، تو کیا کرو؟ ان سے ہوشیار رہو، ان کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ کہیں پہ، کوئی اور گھر خرید لو، ان کو کسی اور گھر میں رکھ دو. اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا صرف ان سے ہوشیار رہو، اور کیا کرو؟ وَإِن تَعْفُو، اگر تم عفو و درگزر سے کام لو، وَتَصْفَحُو، اور معاف کر دو، وَتَغْفِرُو، اور ان کے لیے پھر تم بہترین طریقے سے ان کے گناہوں کو ڈھانپ دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ غفور اور رحیم ہے. تربیت کرو ان کی، اور یہ بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. آپ ماں ہیں تو آپ پر بڑی ذمہ داری ہے، آپ کے شوہر ہیں تو ان پر بھی بڑی ذمہ داری ہے. اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہے، بیوی کی تربیت کی ذمہ داری اسلامی معاشرے کے اندر شوہروں کے اوپر ہے. لیکن اگر شوہر تربیت کرنے والے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بیویاں اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ تربیت کے لیے نرمی کی ضرورت ہے. دین کی تعلیم آپ نے اپنی اولاد کو دینی ہے، نرم لہجے میں دیں. سخت لہجے میں دیں گے، غصے میں دیں گے، ڈانٹ ڈپٹ کر دیں گے، تو ہوگا کیا کہ بچے کو صرف اور صرف آپ کی ڈانٹ ڈپٹ اور آپ کا غلط لہجہ یاد رہ جائے گا، دین کا حکم یاد نہیں رہے گا. بہت محبت کے ساتھ بچوں کو دین کی طرف لانے کی ضرورت ہے، تاکہ کل کو اگر میں نہ رہوں تب بھی میری اولاد اللہ کی بندی بن کر رہے، میرے خوف کی وجہ سے میری اولاد دین پر عمل نہ کرے، بلکہ اپنی اللہ سے محبت کی وجہ سے دین سے محبت کرے. تو بتا دیا گیا کہ لہجے کی نرمی رکھیں، اس لیے کہ احکامات سخت ہوں گے. ہماری اولادوں کے لیے آج کے اس فتنے کے دور میں دین پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. ان کو بڑا اپنا نفس مارنا پڑتا ہے، ان کو اپنی ٹیمپٹیشنز کو بڑا زیادہ دبا کر رکھنا پڑتا ہے. اس میں ضرورت کس بات کی ہے کہ اتنے سخت احکامات جو ان کو لگتے ہیں، اس چیز کو ہم کمپنسیٹ کریں اپنے لہجے کی نرمی سے، محبت کے ساتھ ان کو پیغام پہنچائیں. اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے آج کا، کہ ماں باپ غصہ کیے بغیر اپنی اولادوں کے اندر اللہ کی محبت کو بالکل انگرینڈ کر دیں، اندر گھپا دیں، اندر انکلکیٹ کر دیں، ان کے دلوں کے اندر پہنچ جائے. یہ ضرور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہوشیار رہو، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا گھر جو ہے وہ ہر وقت میدان جنگ بنا رہے. ایسے لگے گھر کے اندر ایک دنگل ہو رہا ہے, ہر وقت چیخو پکار ہو رہی ہے, شور مچ رہا ہے, اس چیز سے منع کر دیا گیا. اور تزکیہ کرنے کے لیے یاد رکھیں, جس کا آپ تزکیہ کرنا چاہیں گے آپ کو اب اس کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. تزکیہ کرنا بالکل الگ ہوتا ہے. مثال کے طور پر دو مثال میں آپ کے سامنے رکھوں. وہ جو آپ کی گھروں کے اندر کوئی کچن میں کام کرتے ہوئے پتیلی جل جاتی ہے, کوئی برتن آپ کا جل جاتا ہے, ایک آپ کا آپ کی ماسی جو ہے اس برتن کو صاف کرتی ہے, اس کو مانجتی ہے, تو ہلکے ہاتھ سے مانجتی ہے یا بہت سخت ہاتھ سے مانجتی ہے؟ سخت ہاتھ سے مانجتی ہے. آپ ایک آپ کی ماسی پتیلی صاف کر رہی ہے, وہ سخت ہاتھ سے صاف کر رہی ہے. اسی سخت ہاتھ سے, اسی سختی کے ساتھ آپ کسی کا زخم صاف کرتے ہیں؟ آپ کسی کا زخم صاف کرتے ہیں تو کیسے صاف کرتے ہیں؟ نرم ہاتھ سے, اس کو تکلیف نہ ہو. اس کی شکل دیکھتے رہتے ہیں, اس کے ایکسپریشنز دیکھتے رہتے ہیں, پھر اپنا ہاتھ آگے لے کے جاتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں درد تو نہیں ہو رہی, تکلیف تو نہیں ہو رہی. تزکیہ ایسے کیا جاتا ہے, اور آج اولادوں کا تزکیہ ایسے کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے لاڈ اور پیار سے اور آپ کے محبت سے بہت زیادہ جو ہیں بچے جو ہیں وہ دوسری ٹرن ہی لیے جا رہے ہیں اور بات ماننے کو تیار نہیں ہے, تب بہرحال اپنے رولز اور ریگولیشنز میں سختی کی جاتی ہے. لیکن زبان کی سختی نہیں کی جا سکتی. زبان سے اولاد کو اگنور نہیں کرنا, زبان سے ان کو بد دعائیں نہیں دینی, ان کی غلطیوں کو اگنور کریں, واچفل رہیں, کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کس سے مل رہے ہیں, کون دوست ہیں, کن میں اٹھنا بیٹھنا ہے, کن کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں, لیکن سختی نہیں. واچ فل رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنے معاشرے کے ساتھ جو اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے سخت ہو جائے. کبھی بھی اولاد کو لان تان نہ کریں, کبھی بھی اپنے شوہر کے لیے دل میں بد دعائیں نہ دیں گے جو دین پر آتے نہیں, بلکہ مجھے بھی دین پر نہیں چلنے دیتے. دعا کریں ان کے حق میں بھی, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے گا. اور اولاد کو دین پر لانا ہم ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم سے اللہ سوال کرے گا, اس لیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو گھر کے اوپر ذمہ دار بنا کر بٹھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, آپ نے فرمایا ایک شخص قیامت کے روز ایسا ہوگا کہ اس کی اولاد اس کی نیکیاں کھا جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی اولاد کو دین میں آنے کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں دیا, اللہ کا بندہ بنانے کے لیے اس کے لیے کوئی کوششیں نہ کی, بلکہ اپنے غصے سے اس کو اور دین سے دور کر دیا. یا وہ اولاد ایسی تھی کہ اس نے ماں باپ کی بات نہیں مانی اور ماں باپ نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی. ایسی صورتحال میں اللہ ایسا نہ کرے گا کہ پھر اس کی اولاد اس کی نیکیاں کھا جائے. تو ماں باپ کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو اپنے بچوں میں انویسٹ کریں آخرت کے لیے, تاکہ آپ کے بچے بھی آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکیں. جو اولاد کو بتائے گا پھر اس کی آخرت میں انشاءاللہ پکڑ نہیں ہوگی. اور اللہ نے کہا ہے تعفو تصفہو تغفرو, تین لیولز بتائے ہیں. اللہ چاہتا تو ایک چیز کہہ دیتا, تغفرو, معاف کر دو ان کو. اللہ نے کیا کہا؟ تعفو, آپ ان سے نظر انداز کر دیں, کبھی کبھی اگنور کر دو ان کی غلطیوں کو. ہر دفعہ نہیں, ہر غلطی پہ مت ٹوکو, کبھی کبھی اگنور کر دو. تصفہو, تصفہو میں کیا ہے؟ دیکھ لیا, صفا پلٹ دیا. صفا پلٹنے سے, صفے سے ہے تصفہو, صفا پلٹ لیا, دیکھ لیا, بتا دیا کہ دیکھو بیٹا یہ ایسا نہیں ایسے کرنا ہے, اور اس کے بعد بس چینج دا ٹاپک, سمجھا دیا اس کو اپنے الفاظ میں, اس کے بعد چینج دا ٹاپک, تاکہ بات جو ہے فوراً کے فوراً اس کے لیے سختی کا باعث نہ بنے. اور اللہ نے تیسرے لیول پہ کہا تغفرو, کبھی کبھی آپ کہتے رہیں کہتے رہیں, اولاد نہ مانے نہ مانے, معاف کر دیں. اس لیے کہ اگر آپ دل سے معاف نہیں کریں گے, آئندہ آپ کے لیے دل میں ہمدردی نہیں آئے گی, آپ اولاد کے ساتھ سخت ہو جائیں گے. سخت ہوں گے تو آپ کو غصہ آئے گا, غصہ آئے گا تو یہ آپ کے اور آپ کی اولاد کے ریلیشن شپ کے لیے لیتھل چیز ہے, آپ کی اولاد کے دین پر آنے کے لیے خطرناک چیز ہے. محبت کے ساتھ اولاد کو دین پر لانے کی آپ نے اور میں نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. اللہ نے کہہ دیا, لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو, سنو اور اطاعت کرو, اپنے مال خرچ کرو, یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں. اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے, حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے, العزیز الحکیم زبردست اور دانا ہے. سورۃ طلاق, سورۃ طلاق مدنی سورت ہے. آپ کو اس میں, اس کو سورہ نساء صغرا بھی کہا جاتا ہے, اس میں بھی آپ کو کچھ طلاق کے بارے میں احکامات ملیں گے. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم. اے نبی, جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو, اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو, اللہ سے ڈرو. نکاح کے خطبے کے اندر بھی آپ دیکھتی ہیں کہ تقوی والی آیات بار بار آتی ہیں, تو تقوی اس چیز کے اندر درکار ہوتا ہے. جس طرح شادی کی جاتی ہے سوچ سمجھ کر, استخارے کر کر کے، ایک دوسرے سے مشورے کر کر کے، بہت سوچ بچار کر کر کے، بہت انویسٹیگیشن کرانے کے بعد، اسی طرح اسلام کا مزاج ہے کہ جب طلاق کی طرف سوچا جائے، بہت سوچ بچار کیا جائے، بہت آپس میں ڈسکشنز کیے جائیں، کسی بڑے کو درمیان میں ڈالا جائے، بہت استخارہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے گھر کا ایک یونٹ ٹوٹ رہا ہے، معاشرے کا ایک یونٹ ٹوٹ رہا ہے، اور بہتر ہے کہ گھر ٹوٹنے سے پہلے پہلے ساری کوششیں کر لی جائیں، اس کے بعد اس کام کی طرف قدم بڑھائے جائیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ تقوی کے ساتھ یہ کام کرو، جیسے شادی سٹیپ بائی سٹیپ کرنے کا پروسیجر ہے، ایسے ہی طلاق سٹیپ بائی سٹیپ کرنے کا پروسیجر ہے جو اسلام دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، زمانے عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلیں، یعنی یہ پہلی دو طلاقوں کی بات ہے، جو بیوی جس شوہر نے اس کو پہلی دو طلاقیں دی ہیں وہ اپنے شوہر کے گھر میں پوری کرے گی، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہو یا اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا، تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ تقویٰ کا ذکر طلاق کے معاملے میں کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جو بٹرنس آ رہی ہے رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے، اس کو کمپنسیٹ کر دے۔ اللہ کا خوف آئے گا تو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لان تان کر کے علیحدہ نہیں ہوں گے، بلکہ ڈگنیٹی کے ساتھ علیحدہ ہوں گے۔ اس لیے تقویٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت تک مدت کے خاتمے پر پہنچیں، تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روکے رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ، اور دو آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بنانے والو، گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ یہ باتیں ہیں ذالکم یو ابو بھی، جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ فائدہ اس کو کس کو ہوگا؟ انسان ہی کو ہوگا، اس لیے کہ انسان کو اپنے ہر عمل کی اکاؤنٹیبلٹی دینی ہوگی، تو بہت کیئرفل ہو کر یہ معاملہ کرنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ نے یہاں پر تقوی کے فائدے گنوائے ہیں۔ اب جو آپ کو آگے آئیں گے نا، ایک آپ کو فائدہ یہ نظر آیا کہ جو تقوی سے کام کرے گا، اللہ کیا کرے گا، اس کو اس کی مشکل سے نکالنے کا کوئی راستہ دکھا دے گا، تقوی کا پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب، اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا۔ یعنی اگر طلاق ہو جائے تو عورتیں اپنا رازق اپنے شوہر کو نہ سمجھیں جو سابق شوہر تھا، ان کا رازق اوپر بیٹھا ہے۔ اللہ نے تقوی کا دوسرا فائدہ کیا بتایا؟ اللہ رزق اس کو ایسے راستے سے دے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ اور تقوی کا تیسرا فائدہ، وَمَن يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہی کافی ہے، اللہ اس کی ٹینشنز کو، اس کی ڈپریشن کو، اس کی اینگزائٹی کو ختم کر دے گا، کام ڈاؤن کر دے گا۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، لہذا اللہ پر نظر جما کر کام کرو، اللہ پر توکل رکھ کر کام کرو۔ تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہو تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ یعنی اگر کوئی عورت پریگننٹ تھی اور اس کو اپنی عدت پوری کرنی، تو جیسے ہی اس کا عدت کا پریگننسی کا معاملہ ختم ہوگا، ویسے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ بتا دیا گیا تقوی تقوی تقوی، ان سارے احکامات کے اندر، اس ساری شریعت کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے تقوی درکار ہے۔ اور یہ تقوی کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ روزے کی عبادت سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے لعلکم تتقون، روزہ رکھو شاید کہ تم تقوی حاصل کر لو۔ اور جس کے پاس تقوی آ جاتا ہے، وہ اللہ کے باقی احکامات پر عمل کرنے کے لیے بڑی اسٹرینتھ اکٹھی کر لیتا ہے۔ ان کو زمانۂ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ۔ اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَاسْتُرْدِعُوا لَهُ أُخْرَى، لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، جس کو رزق دیا گیا، جس کو کم رزق دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اس سے مکلف نہیں کرتا. بعید نہیں اللہ تنگ دستی کے بعد فراغ دستی بھی عطا فرما دے. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی, تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا, ان کو بری طرح سزا دی, انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا, ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو, جو ایمان لائے ہو. اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے, ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی طرف صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے, تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي, جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے رزق بہترین رکھا ہوا ہے. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے زمین کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی جگہ بنائی ہے. اسکالرز کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایکسٹرا ٹیرسٹریل لائف بھی ہے, زمین کے علاوہ بھی زندگی ہے. کیسی ہے؟ واللہ عالم. یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اس کلام کے اوپر حقیقت میں ایمان لانے والا بنائے, اور ہم حقیقت میں اس مخلوق میں شامل ہو جائیں جو ول پاور ہونے کے باوجود اپنی چوائس سے اللہ کی فرما بردار بنے. سورۃ تحریم مدنی سورت ہے. تحریم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے لیے حرام کر لینا یا کسی چیز کو چھوڑ دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ اس سورت کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج تھیں, ان میں سے ایک کے گھر ایک مرتبہ شہد آیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں جاتے تھے تو تھوڑا سا شہد جو ہے وہ لیا کرتے تھے. شہد لینے میں روایات میں آتا ہے کہ تھوڑا وقت لگ جایا کرتا تھا, آپ انجوائے کر کے اس کو کھاتے ہوں گے, اور جب وقت لگتا تھا تو باقی ازواج کے وقت میں کمی آ جاتی تھی. تو اس طرح سے باقی ازواج نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے. مغافیر ایک خاص قسم کا پھول ہوتا ہے جس سے شہد بنتا ہے. تو جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تو اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, آئندہ سے میں شہد اپنے لیے نہیں استعمال کروں گا, اب میں شہد استعمال نہیں کروں گا. یعنی ایک حلال چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیوں کیا تھا؟ قرآن ہی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے. جب قرآن نے کہا ہے عاشروہن بالمعروف, عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ, تو اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کا خیال کرتے ہوئے ہی یہ حکم اپنا جو تھا اس کو اپنے اوپر رکھایا تھا تاکہ اللہ ہی کے ایک حکم کو فالو کر سکیں. لیکن اللہ اس چیز کے اوپر پکڑ لے کر آ گیا کہ آپ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک ضرور کریں, آپ بیویوں کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ ضرور کریں, لیکن حد سے تجاوز نہ کیجئے. جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو اپنے اوپر حرام نہ کر لیں. اللہ کے رسول نے بائی چوائس چھوڑا تھا, آگے آنے والی امت ہو سکتا ہے اس چیز کو شہد کو اپنے اوپر حرام ہی کر لیتی. جس طرح یعقوب علیہ السلام اپنی پسند سے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے, بنی اسرائیلیوں نے اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام ہی کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فوراً جو ہے اس چیز کو پکڑ لیا کہ نہیں, آپ ایسا کام نہ کریں. اسی سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. اور ازواج کو بھی بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شوہر تو ہیں لیکن ان کی رسول کی حیثیت کو مقدم رکھا جائے. آپ کے اور میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دینا, رسول اللہ والا, وہ پوزیشن دینا میسنجر والی آسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں رہتے تھے وہاں کسی کے دوست تھے, وہاں کسی کے منہ بولے, وہاں کسی کے جو تھے چچا زاد تھے, وہاں کسی کے جو تھے وہ گارجین تھے, جیسے علی کے گارجین تھے, کسی کے شوہر تھے, کسی کے داماد تھے, مختلف رشتوں کے اندر تھے. اور ان لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں پوزیشنز میں بیلنس کرنا, اور بیلنس میں بھی رسول کی حیثیت کو مقدم رکھنا, یہ بڑا امتحان ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جو تمہاری بیویاں ہیں جو تم سے اپنی بات مرضی کی منوا رہی ہیں شریعت کے خلاف, ان کو بھی ہلکا سا یہاں پر ریپریمانڈ کر دیا گیا, اور ان کو بھی انفارم کر دیا گیا کہ درجے کو یاد رکھیں, شوہر کی حیثیت کے مقابلے میں رسول کی حیثیت کو مقدم رکھیں. کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنے قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کیا ہے. یعنی آپ نے جو قسم کھا لی ہے اس سے نکل آئیے. اور یہ طریقہ کہاں مقرر کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے قسموں کے کھولنے کا طریقہ. اللہ تمہارا مولا ہے, وہی علیم اور حکیم ہے. اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے. اب ایک اور معاملے کی طرف بتایا جا رہا ہے. اور یہ معاملہ کیا ہے کہ شوہر بیوی کا راز اور بیوی شوہر کا راز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی رکھے اور کسی کو جا کر نہ بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز اپنی ایک زوجہ کو بتایا تھا, ایک بیوی کو بتایا تھا, اور کہا تھا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان راز ہے. اس زوجہ نے ایک اور زوجہ کو یہ خواب جو یہ راز جو تھا یہ جا کر بتا دیا. اس کے اوپر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی, پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا, اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی, تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا, کسی حد تک اس سے درگزر کیا. اب کیا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم کہیں اچھا ہمارے جیسی خواتین ہو اور پتہ چلے کہ میرا بھائی اس نے اپنی میری بھابھی کو ایک راز بتایا تھا اور بھابھی نے وہ راز جا کے اپنی امی کو بتا دیا. ہم کہیں بھائی نے کلاس کیوں نہیں لی اچھی طرح, خوب خبر لیتے ہیں, بتاتے ہیں ان کو. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر؟ نبی نے کسی حد تک بیوی کو خبردار کیا, کسی حد تک درگزر کیا. یہ ہوتا ہے متقی شوہر, اس طرح سے تربیت ہوتی ہے. اگر آپ کو تربیت کرنی ہے مردوں کی تو اپنے بیٹوں کی اس طرح تربیت کیجئے. کریکشن بھی ہوگی, اس سے اصلاح بھی ہوگی, محبت بھی ختم نہیں ہوگی. تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھ کر بات کی جائے. بیویوں کی مسٹیک کو پن پوائنٹ کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ ان کی اصلاح کرنی ہے, ان کی سیلف ریسپیکٹ ختم نہیں کرنی, ان کی ایگو کو بالکل کرش نہیں کر دینا. اصلاح کے لیے ہلکا ہاتھ رکھا جائے گا. پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ فوراً خواتینوں والا معاملہ جو ہوتا ہے, اچھا آپ کو کس نے بتایا, فوراً فکر پڑ گئی کہ آپ کو کس نے بتایا. یعنی وہ سمجھے کہ شاید اسی زوجہ نے بتا دیا جن کو راز بتایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبانی العلیم الخبیر, مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے. اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے تھے. اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے جتھا بندی کی تو جان رکھو اللہ اس کا مولا ہے, اور اس کے بعد جبرائیل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. بعید نہیں اگر تم نبی سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں. تو بتا دیا کہ بلند ہو کر سوچو, یہ تمہارے صرف شوہر نہیں یہ رسول بھی ہیں, اور جب تم رسول کی بیوی بن رہی ہو تو تمہارے درجے بلند ہو رہے ہیں, اور جس کے درجے ہیں سوا اس کے سوا مشکل ہے, اس لیے تمہیں بہت کیئرفل ہونا پڑے گا. اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ نیک بیویاں کیسی ہوتی ہیں. اگر ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے, اگر ہمیں اپنی اولادوں کی اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے, یہ صفات اپنی بیٹیوں کے اندر لانے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کی اولادوں کو انہی صفات کا مالک بنائے. کیا ہوتی ہیں؟ مسلمات, مؤمنات, قانتات, تائبات, عابدات, سائحات, طیبات و ابکارا. سچی مسلمان با ایمان, اطاعت گزار, توبہ گزار, عبادت گزار, روزے دار, خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باقرہ. بہترین بیوی کی صفات بتا دی گئیں. اب ذرا یہ بتائیں, یہ جو صفات آپ کو ایک عورت میں مل جائیں, ایسی عورت کو کون سا مرد سنبھال سکتا ہے؟ آپ سوچیں, سچی مسلمان با ایمان کہے گا کیا ملانی سے شادی کروا دی اماں میری؟ زیادہ تر تو بچے ایسے ہی ہیں آج کل کے. کس سے شادی کروا دی میری آپ نے؟ درس دیتی رہتی ہے ہر وقت مجھے. اور شوہروں کو ذرا بیوی نے بےچاری نے کوئی ایک اچھی بات بتائی دین کی کہ میں اپنی کلاس میں سن کر آئی ہوں, تو وہ کہتے ہیں مجھ پر زیادہ لیکچر جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی کلاس کا معاملہ اپنی کلاس کے اندر رکھو, وہیں ملانی بن کر رہو. ایسی خوبیاں رکھنے والی عورت کو کون سنبھال سکتا ہے؟ جو متقی شوہر ہوگا. تو اپنے بیٹوں کو پہلے متقی بنائیے تاکہ ایسی بہویں آپ کے گھروں کے اندر آ سکیں. متقی مرد جو ہوگا وہ ایسی بیوی کو سنبھال سکے گا. جب ہم ایسی بہو اپنے لیے لینے نکلیں تو پہلے اپنے بیٹے کو ضرور آپ اور میں جو ہیں ٹرین کر لیں اس طرح سے. آپ دیکھیں جتنا بڑا آپ کی انگوٹھی کے اندر ہیرا ہوتا ہے اتنی اچھی اس کی پلیسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب اتنی زیادہ کوالٹی رکھنے والی بیٹی گھر میں لے کر آئیں گے, لڑکی لے کر آئیں گے, بہو لے کر آئیں گے, تو اس کے لیے اپنے شوہروں کو بھی بہت, اپنے بیٹوں کو بھی بہت اچھی طرح تیار کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت اس بات کی ضرورت ہے کہ بیٹی والے اپنی بیٹیوں کے اندر یہ صفات ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو متقی شوہر عطا فرمائیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارہ، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سخت گیر فرشتے اس کے اوپر جو ہیں وہ گارڈز ہیں. پاکستان میں کسی کو پتا چلے کہ اس کا بیٹا اوور سپیڈنگ کرنے کی وجہ سے پولیس پکڑ کر لے گئی اور جیل میں بند کر دیا، کسی ماں کا بچہ رات بھر جیل میں رہے پاکستان کی، اما کو تو شاید صبح تک ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے یہ سوچ سوچ کے کہ پولیس والے اس کے ساتھ کیا حال کریں گے. اور جو ہوتا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ نے کیا کہا، یہ کیسے فرشتے ہیں اس جہنم کی جیل کے اندر، ہم اپنے بچوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سخت ان کے اوپر فرشتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور یہ وہ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. یفعلون کا لفظ آیا، ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں فعل، ایک لفظ ہوتا ہے عمل، دونوں میں فرق ہوتا ہے. ہم اردو میں دونوں کا ترجمہ کر دیتے ہیں، کام کرنا فعل کوئی کام کرنا، عمل کوئی کام کرنا. حالانکہ ان دونوں کا فرق کیا ہے، فعل وہ کام ہے جو آپ اور میں بغیر اختیار کے کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا دل دھڑک رہا ہے، یہ ایک فعل ہے. کیا آپ اور میں اپنی چوائس سے اپنے دل کو دھڑکا رہے ہیں؟ ہمارے سسٹمز کام کر رہے ہیں، یہ ایک فعل ہے. میں سانس لے رہی ہوں، یہ ایک فعل ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. عمل کیا ہے، جس کو آپ ارادے کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ اور اپنے ہاتھوں سے خود کریں. آپ نے کھانا کھایا، آپ کا عمل ہے. آپ نے بالوں میں برش کیا، آپ کا عمل ہے. آپ نے نماز پڑھی، آپ کا عمل ہے. اللہ نے ان فرشتوں کے بارے میں کیا کہا، یہ تو ان کے اندر جو فیڈ ان کر دیا گیا ہے بس یہ اس کو فالو کرتے ہیں. یفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے بس وہ کرتے ہیں. ایسے فرشتے اس کے اوپر مقرر ہیں. اس وقت کہا جائے گا، اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. تو اللہ نے یہ جو اولادیں مجھے اور آپ کو دی ہیں، یہ صرف کھلونے نہیں ہیں. ان کو بہترین کپڑے پہنا دیے، پیارے سے جوگرز پہنا دیے، پیاری پیاری ان کی پونیز بنا دی، اچھے سے اسکول میں ڈال دیا، اچھی اچھی جو ہے ان کو بہویں لا کر لے آئے ان کے لیے، یا اپنے بیٹیوں کے لیے اچھے سے داماد لے کر آ گئے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. جیسے اولاد ماں باپ کے لیے پلیزر ہوتی ہے، ایسے ہی اولاد ماں باپ کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ان کی جسمانی تربیت ماں باپ کا فرض بنتا ہے، ان کی ایموشنل تربیت ماں باپ کا فرض بنتا ہے، ان کی مینٹل تربیت ماں باپ کا فرض بنتا ہے، ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ماں باپ کا فرض بنتا ہے. اللہ ہمیں حکمتیں سکھائے کہ ہم اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر سکیں. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جس کے نیچے بہریں بہ رہی ہوں گی. بتا دیا گیا خالص توبہ، توبتن نصوحا. خالص توبہ کیسی ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خالص توبہ جو ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنی غلطی پر نادم ہو. دوسری چیز ہوتی ہے وہ فرائض جن سے اب تک غفلت برتی تھی، ان فرائض کو پورا کرنا شروع کر دے، ادا کرنا شروع کر دے. تیسرا توبت النصوحا کیا ہے؟ کسی کا حق مارا ہے تو اسے کمپنسیٹ کرے، اس کو اب دے دے اس کا حق. چوتھا، اللہ کی اطاعت کا مزہ اپنے نفس کو چکھائے، یعنی اللہ کی اطاعت کرے چاہے دل کرے یا نہ کرے، یہ ہے توبت النصوحا. پانچواں، اگر کسی انسان کو تکلیف پہنچائی ہے اپنی زبان سے تو اس سے معافی مانگ لے، یہ ہے توبت النصوحا. اور چھٹا ہے، آئندہ وہ کام کرنے کا ارادہ ترک کر دے، اس کو کہتے ہیں توبہ. اب ذرا ان چھ اینگلز کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور ہم اپنے اللہ کے سامنے توبہ کرنے کو دیکھیں. توبہ کے دانوں کی ہزار تسبیحیں پڑھ لیتے ہیں، کاؤنٹر ٹک 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 کر کے چلتا رہتا ہے، خوب جو ہیں استغفر اللہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد بیک ٹو اسکوائر ون جب زندگیوں میں جاتے ہیں، انہی ایٹیٹیوڈس کے ساتھ، انہی رویوں کے ساتھ، انہی اپنے انا کے ساتھ، اور اسی چیز کے ساتھ کہ جس سے کسی کو معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوتا. اللہ نے توبۃ النصوحہ کرنے والوں کے لیے کہا کہ اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا. اسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ایک تو ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اللہ ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے، ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نور کو مکمل کر دے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کبھی ڈرائیو کیا ہو بہت ہی فاگ کے اندر، بہت جب فاگ ہوتی ہے سردیوں کے اندر، تو آپ اپنی گاڑی کے کتنے بھی ہیڈ لائٹس کھول دیں، آپ کو ایک سرٹن لیول تک ویزیبلٹی ہوتی ہے، ایک سرٹن کلومیٹر تک ویزیبلٹی ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور اگر اب دھند ہٹ جائے تو دور تک آپ کو نظر آتا ہے. نور مکمل کرنے کا بات کیا ہے کہ پل صراط پر، پل صراط جو کہ جہنم کے اوپر لگایا جائے گا، اس کے اوپر سے ہر انسان جو ہے وہ گزرے گا. جب وہاں سے انسان گزریں گے تو ہر انسان کا نور اپنے عمل کے حساب سے ہوگا. کسی کا نور ہیڈ لائٹس کی طرح ہوگا، فلڈ لائٹس کی طرح ہوگا، کسی کا نور جو ہے ٹارچ کی طرح ہوگا، کسی کا نور بلب کی طرح ہوگا، کسی کا نور جو ہے وہ کینڈل لائٹ کی طرح ہوگا، اور کسی کا جلتا بجھتا فلکچویٹڈ سا ہوگا اپنے اپنے عمل کے حساب سے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو دعا کریں گے کہ اللہ ہمارا نور مکمل کر دے تاکہ ہم راستے کو کلیئر دیکھتے ہوئے اس کو کراس کر جائیں. تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کریں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. منافقین اور کفار کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیا گیا، وہ منافق جو کلمہ گو مسلمان ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی. خیانت سے مراد کیا ہے؟ کہ شوہر کے مشن میں شوہر کا ساتھ نہیں دیا. مسلمان تو تھیں لیکن اپنے شوہروں کے مشن میں ان کی ساتھی نہیں تھیں، اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا، جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ، تم بھی چلی جاؤ. ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ ماحول کنڈیوسو نہیں ہے نیکیوں کے لیے، ماحول فیوریبل نہیں ہے، تو ہمارے لیے نیکیاں کرنا مشکل ہو دیا جاتا ہے. اب یہاں آگے جو مثال بتائی جا رہی ہے، اس سے پتا چل رہا ہے ماحول میں کفر، ماحول میں انا، ماحول میں شرک، لیکن جس کو نیکیوں پر جمنا ہوتا ہے وہ اسی ماحول کے اندر رہتے ہوئے نیکیوں پر جم جاتا ہے. صرف ضرورت ہوتی ہے قلب سلیم کی. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون کون ہے؟ بی بی آسیہ. اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے دے. فرعون کے لیے باقاعدہ روایات میں آتا ہے کہ اپنی بیوی کے اوپر ٹارچر کیا کرتا تھا. بعض روایات میں آتا ہے، واللہ عالم کتنا سچ ہے، کہ ان کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دیا کرتا تھا کہ وہ اپنے اس ایمان سے پھر جائیں جو وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر لے کر آ گئی تھیں. لیکن وہ بھی ایسی اللہ کی بندی تھیں کہ انہوں نے آخری دم تک ایمان کا سہارا تھامے رکھا، اور اسی ماحول میں رہنے کے باوجود انہوں نے اپنے قلب سلیم کی حفاظت کی. تو بہت لوگوں کے لیے وہ مثال ہیں. عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی. وکانت من القانتین، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک سے ایک مثال کو آپ کے اور میرے سامنے رکھ دیا تاکہ اب چوائس میرے اور آپ کے پاس ہے. ہم کس طرح کی عورتوں کی کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ وہ جن کو اسلام کا مشن پسند نہیں تھا، یا وہ جنہوں نے اپنی زندگی کا مشن اسلام بنا لیا؟ اللہ نے آپ کے اور میرے پاس چوائس رکھ دی ہے. 29واں پارہ سورہ ملک. سورہ ملک مکی سورت ہے. ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت، کنگڈم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے. بعض روایات میں آتا ہے سورہ ملک اور سورہ حامیم السجدہ، الف لام میم السجدہ. سورت الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک کے دونوں پڑھا کرتے تھے. مختلف مضامین آپ کو مختلف احادیث سے مل جاتے ہیں. بہرحال سورہ ملک کا پابندی کے ساتھ رات میں پڑھنے کا معمول رسول اللہ سے ثابت ہے. آپ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے اسے پڑھ لیا کرو، یہ قبر کے عذاب سے بچانے میں تمہاری مددگار ہوگی. مسند احمد میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، یہ عذاب قبر سے بچانے میں سفارش کرے گی. تو آپ اور میں کوشش کیا کریں کہ رات میں سونے سے پہلے اگر ممکن ہو سورہ ملک پڑھ لیں، اور اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ آپ کی ساتھی بن جائے گی قبر کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. نہایت بزرگ اور برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. مقصد بتا دیا کہ میں اور آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں. آپ اور میں اس دنیا میں ایک بہت بڑے ایگزامینیشن ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایگزامینیشن ہال کے اندر بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ امتحان کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے؟ وقت کا درست استعمال کر کے امتحان کی تیاری کرنا ایک. دوسرا, سلیبس کو فالو کرنا جس سلیبس کو ایگزام میں آنا ہے. اپنی مرضی کا سلیبس پڑھ کر چلے جائیں اور بہترین طریقے سے پڑھ کر چلے جائیں تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. پیپر ہو بایولوجی کا, پڑھ کر چلے جائیں فزکس تو کامیاب تو نہیں ہو سکتے. تو امتحان کے لیے ایک تو ضروری ہے تیاری, دوسرا اس کا سلیبس, تیسرا ایگزامینر کی اطاعت, یہ بھی بہت ضروری ہے. جس طرح سے ایگزامینر نے کہا ہے اسی پیٹرن پر پیپر کو کرنا, اسی پیٹرن پر پیپر کو اٹیمپٹ کرنا. اور چوتھا ہے پراپر طریقے سے پرچہ جو ہے ایگزامینر کو ہینڈ اوور کر دینا. یہ نہ ہو کہ کینٹین والے کو پیپر دے کر آ گئے, بہت اچھا پیپر کیا, بہت اچھے اس کے اندر پوائنٹس لکھے, بڑی اچھی طرح جو ہے اس کے اندر جو ہے لاجکس استعمال کی اور ایسے بھی لکھے اور کمپوزیشن بھی لکھا اور کمپریہنشن بھی لکھا اور تھیوریز بھی لکھ دی اور پریکٹیکل بھی لکھ دیا, لیکن کیا کیا پیپر کرنے کے بعد یا تو اپنے بیگ میں ہی ڈال لیا. اتنا اچھا پیپر کیا ہے, اتنا کلرفل پوائنٹر سے لکھا ہے, گھر ہی لے جاتی ہوں فریم کرا کے لگوا لوں گی, کوئی فائدہ ہوگا ایسے پیپر کا؟ آپ کو اور مجھے جو قرآن کا پیپر دیا گیا ہے وہ فریم کرا کے لگوانے کے لیے نہیں دیا گیا, عمل میں لانے کے لیے دیا گیا ہے. ہمارا حال اسی بچے کی طرح ہے جو پیپر کرے اور اپنے بیگ میں واپس ڈال لے اور ایگزامینر کو دینے کو تیار نہ ہو, یا اس بچے کی طرح ہمارا حال ہے جو پیپر کرے اور اتنا اچھا پیپر کرنے کے بعد کہے جا کے کینٹین والے کو دے آتا ہوں, وہ اس کو برگر ریپ کرنے میں استعمال کر لے گا. مقصد کے لیے اس کو استعمال نہ کرنا, یہ بھی اس چیز کی ناقدری, یہ بھی اس چیز کی ناشکری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا انسٹرکشنز لے کر پیپر کرنا, اللہ نے اس زندگی کا مقصد تمہیں بتا دیا ہے, اب مقصد کو فلفل کرنے کے لیے ارادہ کرو, اب اس کے لیے منصوبہ بندی کرو, پلاننگ کرو, اور اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کوشش کرو, ایفرٹ کرو. اپنی پسند سے پیپر کرنے کی کوشش نہ کرنا. سوال آپ کو آئے تھے مثال کے طور پر چار, آپ نے پانچواں اپنی مرضی سے کر لیا یہ سوچ کر کہ ایک ایکسٹرا ہوگا تو ایگزامینر بڑا خوش ہو جائے گا جو چیک کرنے والا ہے. یہ جو میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر بدعت شامل کر لیتے ہیں, بالکل اس کی مثال وہی ہے کہ جیسے بچے اپنی مرضی سے جو سوال ایگزامینر نے دیا ہو اس کو بدل کے اپنی مرضی کے سوال لکھ کر اور وہاں اس کو اٹیمپٹ کر کر آ جائیں, کیا ان کو مارکس ملتے ہیں؟ ان کو مارکس نہیں ملتے. تو آپ اور میں جن سہاروں کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہیں, جن کو نیکی سمجھ کے اپنی زندگی کا حصہ بنائے بیٹھے ہیں, قیامت کے دن اگر اس کے اوپر اتنا بڑا ریڈ مارکر سے زیرو لگ گیا تو میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ پھر کس موقع کی تلاش میں ہوں گے؟ پھر کس کا در کھٹکھٹائیں گے؟ پھر کس سے مہلت مانگیں گے؟ تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ مقصد تمہیں بتا دیا ہے کہ تم یہاں پر عمل کرنے کے لیے آئے ہو, اور اللہ یہی دیکھ رہا ہے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے. وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے. اب آگے ایگزامینر کی شان آ رہی ہے. اللہ جو میرا ایگزامینر ہے, جس نے تہ بتہ سات آسمان بنائے, تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے, بار بار نگاہ دوڑاؤ, اپنا مائنڈ سیٹ بنا لو کہ کائنات پر غور کرو تو تمہیں اللہ یاد آئے, پکنک پر جاؤ تو اللہ یاد آئے, ویکیشنز پر جاؤ تو اللہ یاد آئے. اور جتنا انسان اپنے ایگزام کو سیریسلی لیتا ہے اتنی آسانی سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. انجوائے کرو اپنی اولاد کو, اپنے ازواج کو, اپنی فیملی والوں کو, اپنے جائز اوکیزنز کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں, لیکن اس سوچ کے ساتھ کہ میرا ہر عمل لکھا جا رہا ہے. میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید جو عید کا موقع ہوتا ہے, جو میری اور آپ کی خوشیوں کے موقع ہوتے ہیں, اس میں شاید ہمیں اجازت ہوتی ہے کہ ہم اگر اللہ کی نافرمانی کرنا چاہیں تو کر لیں. اللہ جس طرح سریع الحساب جو ہے رمضان کے مہینے میں ہے, اللہ جس طرح جو ہے باقی سال سریع الحساب ہوتا ہے, عید کے موقع پر بھی سریع الحساب ہے, ویسے ہی حساب لینے میں سخت ہے, ویسے ہی آپ کی اور میرے لیے عادل بن کر موجود ہے, ویسے ہی آپ کی اور میرے لیے جو ہے غفار بن کر موجود ہے, ویسے ہی تواب بن کر موجود ہے. آپ اور میں بھی انہی اعمال کے ساتھ اپنی عید گزاریں جن اعمال کے ساتھ آپ نے اور میں نے رمضان گزارا ہے, اللہ کو یاد کرتے ہوئے. ظاہر ہے عبادت اتنی نہیں ہو سکے گی, اس لیے کہ آپ عبادت کی دوسری فارم کر رہی ہوں گی. بدنی عبادت سے بڑھ کر آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر گھلنا ملنا جو کریں گی وہ بھی آپ کی عبادت ہوگی, لیکن اس گھلنے ملنے میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے کہا کائنات کو دیکھ لو تمہیں پتا چل جائے گا, خود تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی, ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بگانے کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی زینت بھی ہے اور مقصد بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان کے تین پرپس بتا دیے کہ یہ تمہارے لیے حفاظت بھی ہے, ہدایت کی حفاظت کا سامان بھی ہے اور سجاوٹ بھی ہے. اور یہی تین کوالٹیز قرآن کی بھی ہیں, قرآن کی بھی یہی شان ہے حفاظت. اس کی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیسے کہا کرنے کو, اپنے عمل سے. ہدایت اس سے مجھے اور آپ کو لینی ہے, سجاوٹ یہ آپ کی اور میرے دل کی بنے گی. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ رہو دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. تو آسمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کوالٹیز بھی بتا دیں. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. بتا دیا گیا کہ آسمان صرف زینت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسے پہرے بٹھا دیے ہیں جس میں شیطان کوئی چیز نہیں اچک سکتے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی, تکاد تمیز من الغیظ, شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا, وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ, اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا, تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. معلومات میں اضافہ کرنے کو نہ پوچھا تھا انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے جو ان سے پوچھوایا تھا, کیوں پوچھوایا تھا؟ تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو جائے. اس وقت کوئی ان سے انفارمیشن نہیں گیدر کی جا رہی بلکہ جو پوچھا جا رہا ہے ان کی تکلیف میں اضافہ کیا جا رہا ہے, ان کو اور ٹارچر دیا جا رہا ہے, ان کے جہنم کے اس عذاب کے اندر مایوسی کو اور بڑھایا جا رہا ہے. وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے, آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. یہاں ون ٹائم سننے کی بات نہیں ہے. وقالو لو کن نہ نسما, ہم سنتے رہتے, پاسٹ کنٹینیوس ٹینس آ رہا ہے عربی کا یہاں پہ, کن نہ نسما ماضی استمراری, او ناقلو, یا ہم ایک دفعہ نہ سنتے بلکہ ہمارا سننا قرآن کو یہ ہمارا لائف سٹائل ہوتا. ہم قرآن سنتے عمل کرتے, قرآن سنتے زندگیوں میں واپس جاتے, قرآن سنتے رشتہ داریاں نبھاتے, قرآن سنتے بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے, قرآن سنتے اپنے شوہر اور اپنے میکے اور اپنے سسرال والوں کے ساتھ معاملے کرتے. تو قرآن کا مزاج سننے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا رشتہ قرآن سے بالکل توڑا نہیں. 23 سال تک آپ قرآن کے ساتھ ہی دن رات لگے رہے, مصروف رہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ابھی عید آئے گی, آخر ہم نے جس دن پہلے دن سفر شروع کیا تھا پہلی رمضان تھی. اللہ کی رحمت سے آج ہم الحمدللہ 26 روزے پر پہنچ جائیں گے, پہنچ گئے ہیں. کل انشاءاللہ تکمیل ہے, مکمل ہو جائے گا. دو دن کیسے بیچ میں گزریں گے عید کی تیاریوں میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا. عید آئے گی اور عید کے 3 دن کیسے گزریں گے, جہاں 30 دن گزر گئے, جہاں 30 دن گزر گئے وہاں 3 دن کیا پتہ چلتے ہیں. عید کے 3 دن جب گزر جائیں گے, چوتھے دن آپ سب یاد کیجیے گا کہ آپ نے دورہ قرآن اٹینڈ کیا تھا. آپ کو لگے گا ہاں جیسے دور کی بات, میں دورہ قرآن میں جاتی تھی. اچھا ہاں واقعی ہم قرآن سنا کرتے تھے, ہم 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اکٹھے بیٹھا کرتے تھے. آپ کو یہ کل کی بات لگے گی. تو اپنا مزاج بنا لیں, یہاں سے فارغ ہوں ایک اور جگہ جڑ جائیں, وہاں سے فارغ ہوں ایک اور جگہ جڑ جائیں. علم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری اور ساری رکھیے, یہ زندگی کے ساتھ ہی جڑا رہنا چاہیے. ورنہ کیا ہوگا, ایسی فیلنگز آئیں گی ہاں شاید ہم نے کبھی قرآن سنا تھا. تو یہاں بتا دیا گیا کہ وہ لوگ کیا تھے, وہ ریگولر قرآن کو سنتے نہیں تھے. اور کہیں گے کاش ہم یہ سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. اللہ نے کیا کہا, لعنت ہے ان دوزخیوں پر جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں, یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ, خواہ تم چپکے سے کوئی بات کرو یا اونچی آواز سے, اللہ کے لیے یکساں ہے, وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. اللہ یا علم من خلق, کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ جو تم قرآن کے قریب آتے ہو اور جب تمہارے دل میں امنگیں اٹھتی ہیں, کیا اللہ نہیں جانتا کہ تمہارے دل میں عمل کرنے کی امنگیں اٹھ رہی ہیں؟ کیا اللہ ہی نہ جانے گا؟ مغرور لوگ کیا کہتے ہیں, مغرور لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ڈکٹیٹ نہ کیا جائے, ہم خود سمجھ لیں گے, ایک وقت آئے گا ہم خود ہی کر لیں گے, ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں, ہمیں مت بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے, ہم اپنے بارے میں خود اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. اللہ نے کہا اللہ جانتا ہے ہر انسان کو, چاہے عاجزی والا ہے چاہے متکبر ہے, اس لیے کہ دونوں کا خالق وہی ہے, اللہ ہی باریک بین اور باخبر ہے. سورہ نجم میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ نے کہا تھا تم جنین تھے اپنے ماؤں کے پیٹوں میں، اللہ جانتا تھا، اور متکبر انسان اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، میں زیادہ جانتا ہوں، آئی بیٹر نو مائی سیلف، مجھے پتا ہے مجھے اپنے لائف سٹائل کے اندر کیا تبدیلی لانی ہے، مجھے پتا ہے مجھے دین کو کتنا اکوموڈیٹ کرنا ہے، مجھے پتا ہے مجھے دین پر کتنا عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ لطیف اور خبیر ہے، اللہ باریک باریک چیزوں کو جانتا ہے، اللہ ہر فائن ڈیٹیل کو جانتا ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبھا وکلوا من رزقی والیہ النشور، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا اے ابو ذر اپنی پیٹ ہلکی کر لو، سفر لمبا ہے، کشتی کو مضبوط کر لو، سمندر گہرا ہے، زیادہ راہ تیار کر لو، سفر لمبا ہے، اپنی پیٹ ہلکی کر لو، گھاٹی دشوار ہے، اور عمل میں اخلاص پیدا کر لو، جانچنے والا باریک بین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتا دیا واپس تو اسی کی طرف پلٹنا ہے. تیاری کتنی کی ہے، ہم نے کتنا ہلکا سمجھا اس زندگی کو، ہم سمجھتے ہیں ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں کھل جائے گی، یا ہم اپنے آپ کو شاید اتنی دور تک سوچنے پر لے کے نہیں جاتے، ہم صرف دنیا کا سوچتے رہتے ہیں. جہاں موت کا خیال آتا ہے ہم اپنے آپ کو پلٹا کر دنیا میں لے آتے ہیں، جہاں مرنے کے بعد قبر کا خیال آتا ہے ہم دنیا کی کسی چیز کو سوچنے لگ جاتے ہیں، ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم تو اس سفر پر نکل پڑے ہیں جس سفر کے اختتام کے اوپر موت کا دروازہ آپ کا اور میرا انتظار کر رہا ہے، اور نہ جانے کس وقت وہ انجام آپ کے اور میرے سامنے آ کھڑا ہو. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے، یا یک یک زمین جھکولے کھانے لگے؟ جس زمین پر آپ اور میں بیٹھے ہیں آپ جانتے ہیں اس کے اندر آگ ہے، اس کے اندر میگما ہے، ہاٹ میگما. چند کلومیٹر کے اوپر ہی اس زمین کی گہرائی کے اندر جو ہے ہاٹ میگما موجود ہے، اور مجھے اور آپ کو اللہ کی نافرمانی کرنا اس زمین کے اوپر زیب دیتا ہے. جس زمین پر میں اور آپ چل رہے ہیں اس زمین کے اندر آگ بھری ہوئی ہے، اللہ چاہے تو زمین پھٹے اور ہم اس کے اندر غرق ہو جائیں ان نافرمانیوں کی وجہ سے، لیکن اللہ مجھے اور آپ کو مہلت دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں پلٹا پلٹا کر ان قوموں کا ذکر کیا جن پر عذاب آئے، کیوں کیا؟ صرف مجھے اور آپ کو ہسٹوریکل فگرز بتانے کے لیے، اس قوم پر یہ عذاب آیا، اس قوم پر یہ عذاب آیا، اس قوم پر یہ عذاب آیا. دیکھ لو اگر تمہارے بھی کرتوت ایسے ہی ہوں گے تو تمہارا انجام بھی پھر ایسا ہو سکتا ہے. یہ مجھے اور آپ کو وارننگ کے ساتھ بتائی گئی ہیں باتیں، مجھے اور آپ کو انذار کیا گیا ہے. اللہ نے کیا ہے کہا ہے کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا، کیا پتہ یہ زمین جھکولے کھانے لگ جائے، زلزلہ آ رہا ہو، انسان گھر سے باہر نکل جائے، گھر سے باہر نکلے گا، باہر کہاں جائے گا، کوئی جگہ ہوگی جہاں انسان بچ کر جا سکتا ہے؟ ہم اس زمین کے علاوہ تو اور کہیں جا ہی نہیں سکتے. ایک دفعہ اگر زلزلہ آنا شروع ہو جائے تو کیا انسان کے اوپر ہیبت طاری ہوتی ہے؟ نہ گھر کے اندر نہ گھر کے باہر اس کو چین آتا ہے. اور زلزلوں نے کیا تباہیاں مچائی ہیں ابھی چند ہی سالوں میں ہمارے سامنے، کہ کتنے کتنے لوگ، ہزاروں ہزاروں لوگ صفائی ہستی سے مٹ گئے ایک زلزلے کی وجہ سے. جو ریکٹر سکیل پر 7.5 تھا، کوئی 7.9 تھا، کوئی 7.10 تھا، بس یہ ہلکا سا جھٹکا تھا. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی. پچھلی قوموں والے اعمال سے بچنے کی کوشش کرو ورنہ انجام ان کے جیسا ہوگا. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. آج انسانوں نے جینیٹرک انجینئرنگ سیکھ لی اور انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ریپروڈکشن کی ایبیلٹی جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. ریپروڈکشن آپ کو پتا ہے جینیٹک انجینئرنگ کی وجہ سے جو سیڈ تیار ہو رہے ہیں اب ان سے ایک ہی فصل حاصل کی جاتی ہے. پہلے زمانے میں کسان جو تھے وہ فصل لگایا کرتے تھے، اسی فصل سے جو بیج ملا کرتے تھے اسی بیج کو وہ اگلے سال یا اگلے سیزن میں دوبارہ لگا دیا کرتے تھے. جب سے یہ جینیٹک انجینئرنگ آئی ہے اور اس طرح کے سیڈ جو آ رہے ہیں اس کی وجہ سے اب کسان محتاج ہوتے ہیں کہ ان کو ہر دفعہ سیڈ خریدنے کے لیے جو ہے دوبارہ ان لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے جہاں سے مل رہے ہوں. اللہ نے بتا دیا اللہ چاہے تو کس وقت کس فصل کو اللہ بے رونق کر دے، کس وقت کس رزق کو اللہ روک دے، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. بھلا سوچو جو شخص منہ اوندھے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو وہ جو زمینی خواہشات سے چپک کر رہ گیا وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا انسان یا وہ جو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لے جس کا ویژن نیرو ہو وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے اخلدہ الا الارض والا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ تو آخرت تک دیکھنے کی دعوت دے رہا ہے ایک نے زمین پر صرف اور صرف زمینی خواہشات دیکھی زمین سے اوپر نگاہ ہی نہیں اٹھائی کیچڑ ہی دیکھتا رہا اور ایک نے نظر اٹھا کر آسمان پر دیکھا تو اس کو ستاروں بھرا آسمان نظر آیا تو ویژن اس نے اپنا بلند کر لیا ویژن اپنا آخرت تک لے گیا ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے لیکن اللہ کا شکوہ کیا ہے قلیلا ما تشکرون تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو انہی فیکلٹیز کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو انہی سینسز کو استعمال کر کے جہنم سمیٹ رہے ہو انہی سینسز کو استعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم کا باسی بنا رہے ہو اللہ کو دکھ ہو رہا ہے اپنے اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں نہیں لگاتے اپنے اعضاء کو اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں لگاتے اپنے آرگنز کو اپنی سینسز کو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو آگے پھیلانے اور عمل کرنے کے لیے نہیں لگاتے اللہ کا شکوہ ہے ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اسی کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کے تم تقاضے کر رہے تھے ان سے کہو کبھی تم نے سوچا اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے اسی پر ہم ایمان لائے اسی پر ہمارا بھروسہ ہے ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا صریح گمراہی میں کون پڑا ہوا تھا قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر دے گا کوئی نہیں کر سکتا قرآن یہ سوالات پوچھ کر ہم انسانوں کو جگا رہا ہے آج 3/4 زمین پر پانی ہے مگر پینے کا پانی دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے یو این او کی رپورٹ کے مطابق دن بدن پانی کم ہو رہا ہے کراچی کے اندر تو واٹر ٹیبل بہت ہی نیچے چلا گیا ہے آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے بورنگ کرائی ہو تو آپ کو پتا چلے گا وہی بورنگ جو 60-70 فیٹ کے اوپر جو ہے پانی نکل آتا تھا اب ان کو کتنا 200 فیٹ نیچے جانا پڑ رہا ہے اور واٹر ٹیبل اتنا لو ہو گیا ہے کہ پانی نہیں نکل رہا اور جو نکلتا ہے وہ کھارا نکلتا ہے اللہ چاہے تو پینے کا پانی لے جائے کون لا سکتا ہے کس کے اختیار میں ہے تو پھر کس کی نافرمانی میں اپنی زندگیوں کو گزارو گے وہی جس کے ہاتھ میں ہم میں سے ایک ایک کی سانس ہے اور ایک ایک کی ہارٹ بیٹ ہے وہ چاہے تو ہم سب کو ایک ساتھ موت دے دے وہ چاہے تو ہم سب کو بہترین نعمتیں دے وہ چاہے تو ہم سب سے بہترین نعمتیں واپس لے لے اس کے اختیار میں سب کچھ ہے کیوں اس کی نافرمانی کرتے ہو سورہ قلم مکی سورت ہے قلم پین کو کہتے ہیں آپ کو جیسے پتا ہے قلم اسی چیز سے نکلا ہے قلم کی یہاں پر سینٹیٹی بتائی گئی ہے کہ قلم ایک معزز چیز ہے اس لیے کہ یہ علم کو پھیلانے کا پروسیس شروع کرتی ہے علم کو پھیلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے علم کو پرزرو کرنے کا ذریعہ ہے اسلام علم حاصل کرنے کی طرف بہت زیادہ جو ہے انسینٹیو دیتا ہے اسلام جو ہے علم دشمن نہیں ہے اسلام علم دوست ہے اور اسی قلم سے ہی ہم انسانوں کی تقدیریں بھی اللہ کے ہاں لکھی گئی ہیں تو کیسے کوئی مسلمان جو ہے وہ علم کا دشمن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی قلم سے جو قلم ایجاد کیا اس سے تقدیریں لکھی گئیں اسی سے پھر مسلمانوں نے قرآن لکھا اور یہ بھی دنیا کا ہر علم جو ہے اسی قلم سے لکھا جاتا ہے نون والقلم وما یسترون نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا کانا خلقہ القرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق تو قرآن ہی تھا یعنی جو قرآن کے اندر بہترین صفات بتائی گئی ہیں اللہ کے رسول کے اندر وہ سب موجود تھیں اخلاق کہتے ہیں ارادے کی عادت کو آپ کس چیز کا بار بار ارادہ کرتے ہیں یہ آپ کا اخلاق بتائے گا انسان ریفلیکسولی اچھا اخلاق اپنائے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حسن اخلاق کا مالک ہے. کسی انسان کو دیکھ کر, اس کے ڈرائنگ روم مینرز کو دیکھ کر نہیں پتہ چلتا کہ وہ کتنا بہترین اخلاق رکھتا ہے. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے اس کے نوکروں کے ساتھ اور اس کی اولاد کے ساتھ. کاروباری اخلاق نہیں ہونے چاہیے, بلکہ اخلاق جو ہے یہ ایک روحانی کیفیت ہے. آپ اور میں جس طرح سے ریفلیکسولی عمل کرتے ہیں وہ چیز ڈیٹرمن کرتی ہے کہ میں حسن اخلاق کی مالک ہوں یا میں بد اخلاق کی مالک ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, آپ نے فرمایا مومن کے میزان میں سب سے وزنی اعلی اخلاق ہوں گے. کسی سے مسکرا کے بات کی, کسی کو مسکرا کر دیکھا, کسی کو بہترین طریقے سے سلام کا جواب دے دیا, اپنی اولاد کو بھی مسکرا کر دیکھا, اپنی اولاد کو بھی حق کیا, اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی جو ہے ایسا رویہ رکھا کہ اپنا اخلاق نرم رکھا, پولائٹ رکھا. اس لیے کہ جب دین ان تک پہنچانا ہے تو دین کی کڑواہٹ کو کم بھی تو کرنا ہے. دین کی کڑواہٹ کو اپنے اخلاق کی خوبصورتی سے کم کرنے کی ضرورت ہے. یہی چیز آپ کو اور مجھے رسول اللہ کی زندگی سکھاتی ہے, اور یہی چیز مجھے اور آپ کو قرآن سکھاتا ہے. ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو کفار تھے یہ الزام لگایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, تو اخلاق کی بات کر کے بتا دیا کہ غیر مسلموں کو بھی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اخلاق کی تو قدریں انہوں نے بھی بیان کر دیں, نان مسلمز میں بھی آپ کی اخلاق کی قدریں بیان کر دیں. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں, اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. لہذا تم انہیں جٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. یہ تو چاہتے ہیں کہ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں. یعنی کفار کیا چاہتے ہیں؟ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ چاہتے ہیں, کچھ لے لو اور کچھ ہماری مان لو. جیسے کفار کہا کرتے تھے, محمد تم جس عورت سے چاہو گے ہم تمہارا نکاح کرا دیں گے, جو مال و دولت تم چاہو گے ہم تمہیں دے دیں گے, بس ہمارے بتوں کو برا مت کہا کرو, ہم تم سے یہ گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے, تانے دیتا ہے, چگلیاں کھاتا پھرتا ہے, بھلائی سے روکتا ہے, ظلم و زیادتی میں سے حد سے گزر جانے والا ہے, سخت بد اعمال ہے, جفا کار ہے. ایک شخص کا کریکٹر اسکیچ بتا دیا گیا, مکے کے معاشرے کا کھاتا پیتا انسان, علم والا, عزت والا, پیسے والا. یہ چیزیں انسان کے اندر ظلم اور زیادتی نہ لے کر آئیں. بتا دیا گیا کہ جس کے پاس علم ہو, جس کے پاس سٹیٹس ہو, جس کے پاس مقام ہو, اس کو نیکیوں میں ٹرینڈ سیٹر بننا چاہیے. اگر انسان ان چیزوں کے اندر اللہ کی رضا کو شامل نہیں کرتا تو ایسا ہی انسان متکبر انسان بن جاتا ہے, اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے. جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں, عنقریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے, یعنی اس کی ناک پر داغ لگائیں گے. یہی ناک ہے نا جس کو انسان کٹنا جو ہے پسند نہیں کرتا. اسی ناک کی وجہ سے, اسی سٹیٹس کی وجہ سے رسول کی بات سے انکار کیا تھا. اللہ قیامت کے دن اسی کے اوپر داغ لگائے گا, اللہ اسی کے اوپر جلتی ہوئی آئرن راڈ رکھ دے گا. اب ایک واقعہ, ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے, اور کوئی وہ استثنا نہ کر رہے تھے. مراد ہے انشاءاللہ نہ کہا تھا ان لوگوں نے. رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں سمجھ لیں روتھ لیس بزنس مین ہے, لا خدا بزنس مین, ایتھیسٹ بزنس مین, اس کا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے. جس کا ایک پیسے کا نقصان بھی ہو وہ اس کو برداشت نہیں ہے, جو میکسیمم پروفٹ کمانا چاہتا ہے, زیادہ سے زیادہ اپنا بینک بیلنس, اپنی بینک بیلنس شیٹ کو بڑھانا چاہتا ہے, اور مزدور کو منیمم ویجز دیتا ہے. ایسے انسان کے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کردار کو سامنے رکھا ہے, اور یہ ہمیں اپنے معاشرے میں بہت مل جاتا ہے. جب غریبوں کو دینے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں مفت خور کتنا مانگتے ہیں. جب غریب کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں تو ہم کہتے ہیں کتنی زیادہ ڈیمانڈز ہو گئیں, کتنے منہ پھٹ ہو گئے ہیں, کتنے بد لحاظ ہو گئے ہیں. اور جو ہم مال سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہیں, اور ہم جو کاروبار کے اندر میکسیمم پروفٹ کمانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ نے بتا دیا ایسا انسان روتھ لیس بزنس مین صرف اور صرف کیا کرتا ہے, اپنی ہی جان کا محافظ بنا رہتا ہے, اپنے ہی آپ کو سجاتا بناتا رہتا ہے. تو کیا ہوا, اس کا حال کیسے ہو گیا؟ جیسے کٹی ہوئی فصل. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو صبح سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے، آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب وہ باغ کو دیکھا تو کہنے لگے، ہم راستہ بھول گئے ہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے۔ اللہ کے بندوں کو محروم کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اللہ نے ان کو محروم کر دیا، اللہ نے ان کی کھیتی کو غارت کر دیا۔ تو صدقہ کرنا، صدقہ کرنے سے کبھی ہاتھ نہیں اپنا ہٹانا چاہیے۔ صدقہ کر دینے سے انسان اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے، صدقہ کر دینے سے انسان کی روزی میں برکت ہوتی ہے، صدقہ کر دینے سے انسان کا مال بڑھتا ہے۔ ایمان تو ہونا چاہیے، ہم صدقہ بھی کرتے ہیں تو احسان جتا کر، ہم صدقہ بھی کرتے ہیں تو سامنے والے سے کسی فیور کو لینے کے لیے۔ کہ نوکر کو صدقہ کر رہے ہیں تو ایکسپیکٹ یہ کریں گے کہ اگر یہ اب 6 گھنٹے کام کرتی ہے تو اب یہ 2 گھنٹے اور ایکسٹرا کام کرے گی، اس لیے کہ تم پر اتنا صدقہ بھی تو کیا ہے۔ تو پھر جس انسان سے اس کا صلہ مانگا تھا دنیا میں ہی صلہ مل جائے گا۔ قیامت کے دن جب اللہ سے کہیں گے اللہ آپ کی خاطر صدقہ کیا تھا، اللہ اس کا اجر دے، اللہ کہے گا کذب تھا، جھوٹ بولا تو نے، تو نے انسانوں سے عزت حاصل کرنے کے لیے صدقہ کیا تھا اور وہ عزت تجھے دنیا میں مل چکی، اب جا جہنم کی آگ میں۔ ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ہوگا ان کا بھائی کہ ان کو انسینٹیو دے رہا ہے کہ تم نے اچھے عمل کیوں نہیں کیے، تم نے اللہ کے ساتھ اٹیچ کیوں نہیں کیا، اپنے باغ کو اپنی ملکیت کیوں سمجھا، یہ تو اصل میں اللہ کی دین ہے۔ وہ پکار اٹھے، پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا، افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمارے بدلے میں اس سے بہتر باغ ہمیں عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے، ان کی غلطی نے ان کو اللہ کی طرف موڑ دیا، ان پر جو مشکل آئی اس مشکل نے ان کے ایمان کو جگا دیا۔ تو کبھی کبھی مشکلات بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہیں۔ انسان پر ایک مشکل جو ہے وہ آتی ہے عذاب کے طور پر، اور انسان پر ایک مشکل آتی ہے آزمائش کے طور پر۔ تو یہاں پر بھی ایک تنبیہ کے طور پر ان پر مشکل آئی، جس کو کہتے ہیں تادیباً، ان کے اوپر مشکل آئی، کچھ چھن گیا ان سے، لیکن ان کو ادب سکھانے کے لیے ان سے کچھ چھنا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کبھی کوئی نعمت لے لے اور اس نعمت کے چھن جانے کے بعد، اس نعمت کے چلے جانے کے بعد آپ اور میں اپنے آپ کو اللہ سے قریب اور کر لیں، تو وہ آزمائش آپ کی اور میرے لیے مبارک ہے، بلیسنگ ان ڈسگائز ہے۔ کسی کی اولاد کا انتقال ہو جائے، اللہ کسی کو اولاد کی آزمائش نہ دکھائے، لیکن اس اولاد کی آزمائش کی وجہ سے وہ اللہ کی بندی اللہ سے جڑ جائے، تو اس نے اپنے درجات میں بلندی کر لی، وہ آزمائش اس کے لیے جو ہے کار خیر بن گئی۔ ان کے لیے بھی یہی ہوا کہ ان کی اس آزمائش نے ان کو ایمان کی طرف دوبارہ سے پلٹا دیا۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ لو کانو یا علمون، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ دنیا کی مشکل میں دنیا کا باغ تو چلا گیا، دنیا کی آزمائش میں، مگر کیا ہوا، ان کی آخرت بچ گئی۔ مشکلات سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر بھلائی کے ساتھ نکال لیتا ہے۔ یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کیسے ممکن ہے کہ دنیا والا اور آخرت والا، یہ دونوں برابر برابر کے حصے پہ طور پر اعمال کے اجر دیے جائیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں کچھ ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ پھر کیا تمہارے لیے روزے قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو، تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیے ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ مختلف سوال پوچھے گئے تاکہ انٹلیکٹ امپیکٹ ہو۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو لاؤ، کوئی تمہارے پاس ثبوت ہے تو لاؤ، کوئی تمہارے پاس فزیکل لا بنانے کی طاقت ہے تو لاؤ، کوئی تمہارے اندر کائنات کو مسخر کرنے کے لیے مخلوق ہے تو لاؤ۔ اللہ نے مختلف سوالات کیے۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ کیوں یہ سجدہ نہ کر سکیں گے؟ اس لیے کہ دنیا میں بائی چوائس انہوں نے اللہ کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا۔ دنیا میں ان کو نماز پڑھنا اس کا تو وقت ہی نہیں تھا۔ میٹنگز ہو رہی ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، یونیورسٹیز میں بزی ہیں، کبھی لیبز میں بزی ہیں، کبھی اپنی نوکریوں میں بزی ہیں، کبھی کسی ملٹی نیشنل میں بزی ہیں، یہاں سے وہاں بزی ہیں۔ بائی چوائس اللہ کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا۔ دنیا میں بڑے مصروف تھے، حالانکہ اللہ نے بڑی ڈھیل دی تھی، ان کی نافرمانی کے باوجود اللہ نے نعمتوں میں استدراج دیا تھا، اللہ نے خوب نعمتیں نوازی تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی خاطر آنا پسند نہ کیا. یہ وہ لوگ ہیں جو سجدہ نہ کر سکیں گے، جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا، جو دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے. ہمیں بازار جانا ہے، ہمیں میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، ہماری کانفرنس ہو رہی ہے، ہماری ایچ آر کی جو ہے یہ والی کانفرنس ہو رہی ہے، ہماری یہ پریزنٹیشن ہو رہی ہے، ہم یہاں بزی ہیں، ان کا ذکر ہے. تو ان کا حال کیا ہوگا اس دن؟ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہ جب صحیح اور سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے. اذان کی صدا بلند ہوتی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. دن میں کتنی مرتبہ مسجد کے میناروں سے یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے وہ بندے جو ان آوازوں کو سننے کے بعد بھی ان جانوروں کی طرح ہیں، ان گدھوں کی طرح ہیں، جو گدھا بھی آواز سنتا ہے، کان میں اس کے بھی آواز جاتی ہے، وہ تو نماز پڑھنے نہیں جاتا. وہ انسان بھی اس گدھے کے برابر آ گیا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو گیا، اس لیے کہ اس کے پاس تو اللہ نے اس عبادت کی ذمہ داری ڈالی تھی. بس اے نبی، تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بدتدریج تباہی کی طرف لے کر جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. گناہ گار ہوں گے، مگر کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا بدتدریج ان کو تباہی کی طرف لے کر جائیں گے. اسکالرز کہتے ہیں یہ گناہ گار جس پر دنیا برس رہی ہو، اللہ اس کی رسی دراز کرتا جاتا ہے، اور پھر اللہ ایک دم سے اس کی رسی کو کھینچ لیتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اس پر اجر برس رہا ہے، حالانکہ وہ اس کا عذاب ہوتا ہے. اور جس کو اللہ تباہی کی طرف لے جائے، اس کی خیر کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے. کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس کی چٹھی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ اچھا، اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ، یعنی یونس علیہ السلام، جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مضموم ہو کر چٹی المیدان میں پھینک دیا جاتا. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین. آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور صالح بندوں میں شامل کیا. جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے. نظروں سے دیکھتے ہیں یعنی اتنی نظر ٹکا کر دیکھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی طرح سے کانفیڈنس شیٹرڈ کر دیں. مبلغ کو اس طرح سے دیکھنا اس کو گھبرا دینا کہ وہ اپنی بات صحیح طرح سے بیان نہ کر سکے. اور بہرحال قرآن کے اندر اس پوائنٹ کے اوپر سکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ نظر کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ نظر برحق ہے. العین حق، انسان کی نظروں کے اثرات ہوتے ہیں. جس طرح سے آپ پتھروں کے اندر ریڈیشنز کی وجہ سے، پتھروں میں ریڈیشنز ہوتی ہیں یا پتھروں پر ریڈیشنز ڈالیں تو اس کی وجہ سے پتھر ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اسی طرح سے انسان کی آنکھ بھی اثر رکھتی ہے. تو اپنے آپ کو نظر سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، آیت الکرسی بتائی ہے، معوذتین بتایا ہے، صبح شام کی دعائیں بتائی ہیں. انشاءاللہ آپ کو نظر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے. آپ اپنی حفاظت دعاؤں کے ذریعے کیجیے. اس میں اس چیز سے کوئی ویلیو نہیں ہے کہ اتنے پیارے پیارے بچوں کے ہاتھوں میں کالے کالے دھاگے باندھ دیتے ہیں. ایک تو ویسے ہی پیارے پیارے گورے گورے ہاتھ، اوپر سے کالے کالے دھاگے. ایک تو اللہ عالم یہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر لال رنگ کا دھاگا کس چیز کی علامت ہے؟ کالا دھاگا تو ہم نے سنا تھا کہ وہ آیا تھا اور وہ تھا نظر سے بچانے کے لیے، جو لوگ پہناتے تھے بچوں کو بھی اور بڑے بھی پہنتے تھے. یہ ریڈ کلر کا دھاگا کس وجہ سے پہنتے ہیں؟ واللہ عالم اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے. ہندو پہنتے ہیں، جو سکھ ہوتے ہیں وہ منت کا دھاگا باندھتے ہیں ریڈ کلر کا اپنے ہاتھوں پہ. پتہ نہیں ہماری اس جنریشن کے اندر، اس نسل کے اندر یہ چیز کہاں سے آ گئی کہ چاہے وہ کوئی کسائی ہے، چاہے کوئی رکشے والا ہے، چاہے وہ کوئی اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں پڑھنے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، آپ کو ہر دوسرے بندے کے ہاتھ میں ایک ریڈ دھاگا نظر آتا ہے. اور کبھی پوچھیں آپ اسے کیوں پہنا ہے تو کہتے ہیں فیشن ہے. یہ کون سا فیشن ہے بھائی؟ ریڈ دھاگا ہی کیوں؟ یلو کیوں نہیں ہے؟ گرین کیوں نہیں ہے؟ یہ ریڈ دھاگا ہی کیوں ہے؟ تو اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی چیز ایسی پینیٹریٹ کر رہی ہے جس کی حقیقت ہماری کسی بھی طرح سے نہیں ہے. اور حقیقت ہے نہیں ہے، اسلام میں ان دھاگوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام دھاگے باندھنے کی، تعویذ پہننے کی باتیں نہیں کرتا. اسلام بات کرتا ہے دعاؤں کی ڈھال بنانے کی. تو دعاؤں کی ڈھال بنائی جائے، اس سے انسان انشاءاللہ نظر سے، جادو ٹونے سے بچ جائے گا. اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے. وما ہوا الا ذکر للعالمین، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. سورۃ الحاقہ مکی سورت ہے، قیامت کا ایک نام ہے. الحاقہ حق ہونے والی، دا ریالٹی کیپیٹل آر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاق ملحاق وما ادراک ملحاق, ثابت ہونے والی, کیا ہے وہ ثابت ہونے والی, اور تم کیا جانو کیا ہے وہ حق ہو کر رہنے والی. ثمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو ثمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کر دیے گئے. اللہ کی بے نیازی کا ایک انداز یہاں پر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اللہ نہ ان کے علم سے امپریس ہوا, نہ ان کے کلچر سے امپریس ہوا, نہ ان کی بڑی بڑی ترقی والی گھروں سے امپریس ہوا. اللہ نے بتا دیا, اللہ نے تو ختم کر کے رکھ دیا. اور ہمارا حال کیا ہے, ہم تو اسی ڈیٹیل میں پڑے رہتے ہیں کہ ڈائننگ ٹیبل پر جو ہم کراکری لگائیں گے اس میں کس سائڈ پر ہم فوک رکھیں گے, کہاں پر ڈیزرٹ سپون رکھیں گے, کہاں پر ہم جو ہیں گلاس رکھیں گے, اور یہ رکھیں گے. کن فکروں میں پڑے ہوئے ہیں, یہ بھی اپنے گھروں کی فکروں میں ہی پڑے ہوئے تھے. اگر ان فکروں کے ساتھ اللہ یاد ہے تو الحمدللہ, اگر ان فکروں کے ساتھ رب راضی ہے تو الحمدللہ. ورنہ اگر صرف یہ فکریں ہیں کہ نیپکن کون سا ہو, ٹشو کا ڈبہ کون سا ہو, کراکری کون سی ہو, گلاس کرسٹل کے ہوں, چیئرز اور ٹیبل کون سی ہو, ڈائننگ ٹیبل جو ہے وہ کون سی ہو, تو پھر آپ اور میں اسی قوموں کی طرح اپنے گھروں کے اندر غرق ہو کے رہ گئے ہیں جن قوموں کو اللہ نے اپنے عذاب سے غرق کیا تھا. تو اس کو یہاں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ نے کہا کہ وہ حادثے سے ہلاک کر دیے گئے, کیوں؟ اس لیے کہ اپنے گھروں میں مصروف رہتے تھے. اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے, بے انتہا تیز ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ نے ان پر چلا دی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا. تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں اس طرح وہ پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہیں. اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی نظر آتا ہے؟ کوئی کیا اس کے ریمننٹس تمہیں نظر آتے ہیں؟ امیجن کریں کیسے ہوا چلی ہوگی اور کس طرح سے ہوا نے لوگوں کو اٹھا کر پٹخا ہوگا ایک ایک کو. اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا. ان سب نے اپنے رب کی اور رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا. جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا. آپ سوار تھیں کشتی میں, آپ اور میں سوار تھے اس کشتی میں. اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس کشتی میں سوار کر دیا. انا لما تغل ما او حمل نہ کم, تم کو سوار کر دیا. تو یہ اس لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو سوار کر دیا. آپ اور میں سوار نہیں تھے لیکن ہمارے انسیسٹر سوار تھے. آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے, اسی لیے آدم ثانی کہا جاتا ہے, ایڈم دا سیکنڈ. اس لیے کہ جو لوگ اس کشتی پر سوار ہوئے تھے پھر انہی سے بس دنیا چلی آگے. تو ہم انہی کے ہمارے وہی انسیسٹرز ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا حمل نہ کم, ہم نے تم کو سوار کر دیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ رکھ لیں. پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. قرآن میلو ڈرامیٹک بات نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ نے تو یہ پیل ریفلیکشن دیا ہے قیامت کا. جب قیامت آئے گی اور جس طرح سے دنیا کی عمارتیں گریں گی, جس طرح سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہلیں گے, جس طرح سے سمندر بپھر کر باہر آ جائیں گے, جس طرح سے درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ جائیں گے اور ہوا میں اڑ رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے گریویٹیشنل فورس ختم ہو جائے, انسان بھی اڑے پھر رہے ہوں گے, کیا اس وقت انداز ہوگا؟ آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے. ہمارے کچن میں دو گلاس ٹوٹتے ہیں زمین پر گر کر یا آپس میں ٹکرا کر تو کیسے زوروں کی آواز آتی ہے. امیجن کریں میٹل میٹل سے ٹکرا رہا ہوگا, پہاڑ پہاڑوں سے ٹکرا رہے ہوں گے, کیا آوازیں ہوں گی؟ کیا اس وقت اللہ کی طرف سے جو ہے انداز ہوگا کہ اللہ نے کہا ایک ہی چوٹ میں اللہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا؟ کس چیز سے ٹکرائے گا پہاڑ؟ کیا پہاڑوں کی آپس میں کولیژن ہوگی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے؟ اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں, اس وقت وہ پریکٹیکلی ہو جائے گا. اس دن آسمان پھٹے گا, اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی, فرشتے اس کے اطراف اور جوانب میں ہوں گے. 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے, تمہارا کوئی بھی راز چھپا نہ رہ جائے گا. اللہ کا عرش فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اسکالرز کے مطابق آیتیں متشابہات ہیں. اس کو چھوڑیں, اپنی فکر کریں, کتنی تیاری کی اس دن کی؟ کیا اس دن کے آنے سے پہلے آپ نے اور میں نے جنت کمانے کے سارے کام کر لیے؟ کیا آپ نے اور میں نے اپنی وہ سب بیک پیک کر لیے جو جب روزے محشر اللہ کے سامنے جائیں گے اور وہ بیک پیک کھلے گا تو ان میں سے نیک نیک اعمال کی خوبصورت خوبصورت چیزیں نکلیں گی؟ اس کی فکر کریں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُهَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَ، اس وقت جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائے گا وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نام اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. یہ اس انسان کا ذکر ہے جس انسان کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گے اور اس کے بعد مثال کے طور پر اس سے کہا جائے گا کہ اچھا بس چلو تم گریجویٹ کر گئے، جاؤ دوسری طرف چلے جاؤ. یہ دوسری طرف جائے گا اور وہاں جا کے لوگوں کو چیخ چیخ کر بتائے گا کہ دیکھو میں گریجویٹ کر گیا، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، دیکھو میری کتاب تم بھی پڑھو میرا نامہ اعمال، دیکھو میرے نامہ اعمال میں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ شاید ایسا ہو کہ اللہ نے کسی بندے کے نامہ اعمال میں دیکھا ہو کہ کہیں کوئی گناہ ہے، لیکن اللہ اس کا ذکر کیے بغیر کہے کہ اچھا چلو آگے چلو آگے چلو آگے چلو، اس کو نیکیاں ملتی رہیں، اس کی نیکیاں ملتی رہیں اور اللہ اس بندے کو گریجویٹ کر دے، اللہ اس کو پاس کر دے. اس انسان کی یہاں تصویر کھینچی گئی ہے. اور دیکھیں انسان کے اندر اپنی چیزوں کو ایگزیبیشن کرنے کا ایلیمنٹ موجود ہے. انسان ایگزیبیشنسٹ ہے. انسان چاہتا ہے کہ جو اس کے اندر خوبی ہے وہ دوسروں کو نظر آئے. انسان چاہتا ہے کہ جو اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں وہ دوسروں کو نظر آئیں. تو اپنی اس خوبی کو، اپنے اس ایگزیبیشن کی صلاحیت کو قیامت کے لیے سنبھال کر رکھیں اس دن کے لیے. فَيَقُولُهَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَ، اس دن لوگوں کو دکھائیے گا اپنا نامہ اعمال، اس دن ایگزیبیشن کیجیے گا اپنے نامہ اعمال کا جس دن گریجویٹ کر جائیں گے، جس دن پاس ہو جائیں گے، جس دن جنت کا بورڈنگ پاس ایشو ہو جائے گا. جن بچوں کا اچھا ریزلٹ آتا ہے وہ اپنی رپورٹ کارڈ کو ہاتھوں میں اڑاتے ہوئے لے کر آتے ہیں، اور جن بچوں کا ریزلٹ اچھا نہیں آتا وہ کہتے ہیں یا اللہ جھوٹ، نہ اما نظر آئے نہ ابا نظر آئے، اور رپورٹ کارڈ بیگ کے اندر کہیں بند ہوتی ہے. اما کہتی ہے رپورٹ لے کر آؤ، بہت نیند آ رہی ہے میں سونے جا رہا ہوں، سخت نیند آ رہی ہے مجھے میں تو سونے جا رہا ہوں. جس کا ریزلٹ اچھا آتا ہے وہ فلانٹ کرتا ہے. تو دنیا فلانٹ کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر صرف اچھے اعمال جمع کریں اور آخرت میں جا کے اپنے ان اچھے اعمال کو فلانٹ کیجیے گا. بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے چھکے پڑ رہے ہوں گے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں. یعنی قیامت اور اکاؤنٹیبلٹی کا یقین رکھتے ہوئے انسان اس دنیا میں عمل کرے. اللہ وہاں پر ایک ایک چیز کی، ایک ایک بھاگ دوڑ کی، ایک ایک عمل کی، ایک ایک جہاد کی، ایک ایک قربانی کی بہترین فارم میں آپ کو اور مجھے جو ہے سیٹسفیکشن کروا دیں گے. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن موت ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. چاہے مجھے دنیا میں معلوم ہو جاتا یہ جو میں نے اتنی جیولری ڈائمنڈ کی اکٹھی کی، جو میں نے اتنا گولڈ اکٹھا کیا، جو میں نے اتنی وارڈروبز اکٹھی کی، جو میرے واش روم میں اتنا جکوزی لگا ہوا تھا وہ میرے کسی کام نہ آیا، میرے بڑے بڑے گھر میرے کسی کام نہ آئے، میری اپنی اولاد جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کر کے بنا سوار سوار کے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا، اپنی اولاد کو میں نے اسلام نہ سکھایا، آج وہ اولاد میرے کسی کام نہ آئی. اللہ نے کہہ دیا ما اغنا عنی مالیا، حسرت کرے گا کہ آج میرے کام کچھ نہیں آیا. حالانکہ انی سلطانیہ، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. بڑے ٹائٹل لگے ہوئے تھے فلاں صاحب فلاں صاحب، اور انسانوں کی جو تھی وہ جان نکلتی تھی ان سے ملتے ہوئے کہ یہ فلاں سی ای او ہیں، فلاں کمپنی میں یہ کام کرتے ہیں، فلاں ملٹی نیشنل میں یہ کام کرتے ہیں، بڑا اونچا مقام ہے ان کا، بہت بڑے جو ہیں پولیٹیشین ہیں، بہت بڑے بیوروکریٹ ہیں، بہت بڑے وڈیرے ہیں، بہت بڑے فیوڈل لارڈ ہیں. حالانکہ انی سلطانیہ، ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا سارا اقتدار، اب کوئی ویلیو نہیں ہے. کتنا ہی بڑا کوئی پوزیشن والا ہو، کتنے ہی بڑے سٹیٹس والا ہو، ادھر اس کی موت ہوتی ہے، ادھر کہتے ہیں باڈی کو کب دفنائیں گے، لاش کو کب لے کر جائیں گے، باڈی کو کس وقت نہلائیں گے. نام ختم، ٹائٹل ختم، کون تھا، کیا نام تھا، کس یونیورسٹی میں پڑھا تھا، کتنے ہائر کریڈینشلز رکھتا تھا، کیا بہترین پروفیشن تھا، سب ختم. ادھر آنکھ بند، ادھر دنیا کی چیزیں الگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. انسان کا نام اس سے پہلے الگ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں باڈی کو کس وقت لے کے جائیں گے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری باڈی پڑی اور کہیں کہ عائشہ کو کب لے کر جائیں گے، کوئی کہتا ہے، کہتے ہیں باڈی کو کب لے کر جائیں گے، میت گاڑی کب آئے گی، میت کو کب لے کر جائیں گے. آپ کے نام اور ٹائٹل بدل جاتے ہیں. تو دنیا کی ایسٹس دھوکہ ہیں. ان دھوکے کے اندر آ کر اللہ کی نافرمانیاں نہ کریں. اللہ تو میری اور آپ کی شکلوں کو نہ دیکھتا، نہ اعمال کو دیکھتا، نہ میرے اور آپ کے کپڑوں کو دیکھتا ہے، اللہ میرے اور آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ نہیں فکر کرتا کس سٹیٹس کا کون سا بندہ ہے، کس گھر میں کون رہتا ہے، کس کی اولاد جو ہے وہ کتنی اچھی یونیورسٹیز میں پڑھتی ہے. اللہ دیکھتا ہے کس کے اعمال جو ہیں وہ تقوی والے ہیں. اللہ اس چیز کی فکر کرتا ہے. کیا کہا جائے گا پھر ایسے انسان سے؟ خذوہ فغلوہ, حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توک ڈال دو. ثم الجحیم صلوہ, اسے جہنم میں جھونک دو. ثم فی سلسلتی ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ, اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. غریبوں کو بے عزتی کے ساتھ معاملہ ان کے ساتھ کیا کرتا تھا, غریبوں کو تھرڈ کلاس لوگ سمجھا کرتا تھا, غریبوں کے ساتھ بہت ہی سخت اور روڈ معاملہ کیا کرتا تھا. ایروگنس ہوتا ہے نا, امیر لوگوں کے اندر بڑا ایروگنس ہوتا ہے. جن کو اللہ نے مال دیا ہوتا ہے ان کے اندر بہت انا ہوتی ہے, بہت تکبر ہوتا ہے. کوئی لینے آ گیا, اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھ دیے, اس کے بعد اب وہ پھر کھڑا ہوا ہے, شکل کیا دیکھ رہے ہو, جا کیوں نہیں رہے ہو, یہ تکبر. کس کا انتظار کر رہے ہو, دے تو دیا ہے مانگتے ہی رہتے ہو, ہر وقت ہاتھ پھیلاتے رہتے ہو, یہ انداز. اللہ نے بھی کیا کہا, اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. ایٹیٹیوڈ تھا نا اس کا, دنیا میں شریعت کی پابندی برداشت نہیں ہوتی تھی, اب برداشت کرو جہنم کی سزاؤں کو. یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا, نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا, محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. محتاجوں کو کھانا کھلانا انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. اور آپ اور میں ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمارے اور آپ کے لیے یہ فائدہ سمیٹنا ہماری ناک کے نیچے موجود ہے. غریب ملک میں رہنا بھی بڑی اللہ کی نعمت ہوتا ہے کہ آپ کو موقع مل جاتا ہے کہ آپ غریبوں کو خوب کھانا کھلا سکیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ سکیں. لہٰذا آج نہ اس کا کوئی غم یار غم خوار ہے, نہ زخموں کے دھوون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. بس نہیں, میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو, ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے. یہ ایک رسول کریم کا قول ہے, کسی شاعر کا قول نہیں ہے, تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو. اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے, تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی, ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے. کتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے. خطاب اللہ کے رسول سے, عتاب ہم لوگوں کے اوپر کہ اپنی طرف سے شریعت کے اندر ایڈیشنز مت کرنے لگ جانا, ورنہ اللہ کا غصہ سخت بھڑکتا ہے, اللہ کا غضب سخت بھڑکتا ہے. پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ تھا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں, ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے. قیامت کے روز بہت پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں سن لیا ہوتا. قیامت کے روز بہت پچھتائیں گے, کاش ہم نے سننے کی طرف عمل دوڑائے ہوتے, عمل کیے ہوتے, غریبوں کی مدد کی ہوتی. قرآن تو آیا ہے ہدل للناس, مگر ہم انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. میجورٹی انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے, صرف متقی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. فسبح, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بسم ربک العظیم, اپنے رب کے عظیم نام کی تسبیح کرو. ہم بھی کہیں سبحان ربی العظیم. سورت معارج, معارج کا مطلب ہوتا ہے بلندی, سیڑھی, دونوں طرح سے آتا ہے. معراج کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر گئے تھے, بلندی کے لیے آتا ہے معراج. معارج اس کی جمع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرین ليس له ضعف من اللہ ذی المعارج, مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے, وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے, کافروں کے لیے ہے, کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں ہے, اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. اور آج ہم جانتے ہیں کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے فزکس کے اندر یہ بات بتا دی ہے کہ کائنات کے اندر مختلف پلانٹس کے اوپر وقت کا معاملہ مختلف ہے, وقت کے پیرامیٹرز مختلف ہیں. اللہ کے ہاں ایک دن کی مقدار 50,000 سال ہے, واللہ عالم اس کا کیا معاملہ ہوگا, وہیں جا کر پتہ چلے گا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فصبر صبرن جمیلا, صبر کرو شائستہ صبر. آخرت پر پختہ یقین صبر کو آسان بنا دیتا ہے. صبر کرنا چاہتے ہیں, آخرت کو یاد رکھیں, ایمان بالآخرہ مضبوط رکھیں, اکاؤنٹیبلٹی کو یاد رکھیں, صبر کرنا آسان ہو جائے گا. انسان صبر میں کیسے پتا چلے گا کہ یہ انسان صبر کرتا ہے؟ جو اپنے آپ کو مشکل میں پرسکون رکھتا ہے, جس کے مزاج میں مشکل میں خرابی نہیں آتی, جو غصے میں کنٹرول کر لیتا ہے وہ صبر کر سکتا ہے. جس نے سارا دن آپ کو کسی نے غصہ ہی نہیں دلایا، اس دن آپ نے اپنی پیٹھ تھپ تھپائی، واہ واہ آج میں نے غصہ نہیں کیا، کیا آپ نے تیر مارا؟ جس دن آپ کے سامنے لوگ ایسے کام کریں جس سے آپ کو غصہ آئے اور اس دن آپ اپنے غصے کو تھام لیں، تو آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا. ایسے صبر کرو کہ سامنے والا دیکھ کے متاثر ہو جائے کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے، سامنے والے کو بھی ٹیمپٹیشن ہو کہ وہ صبر کرے. سب سے خوبصورت صبر وہ ہے جو دیکھنے والے کو نظر آ جائے کہ اس بندے نے صبر کیا ہے، آس پاس کے لوگ محسوس کر لیں کہ یہ انسان صبر کرنے والا ہے. یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا. سب بی ایف ایف کو یاد کر لیں، اپنے بیسٹ فرینڈ فار ایور، سب کو، جن کی خاطر اماں کو ناراض کرتے ہیں، جن کی خاطر جو ہیں اماں سے ناراضگی مول لے کر اور جا جا کر ان کے فرینڈز کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، جن کے ساتھ گھنٹوں چیٹنگ کرتے ہیں، جن کے ساتھ گھنٹوں ٹیکسٹنگ کرتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کے واٹس ایپ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اسکائپ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور اماں کہتی ہیں بیٹا تھوڑی دیر میرے پاس بھی آ کر بیٹھ جاؤ. اماں آپ کو نہیں پتا میں کتنا پڑھ رہی ہوں، سب پتا ہوتا ہے اماؤں کو کہ بیٹیاں کتنا پڑھتی ہیں اور کتنا جو ہیں وہ ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں. اس دن سب جگری دوست ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں گے، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے پھر بھی لفٹ نہیں کرائیں گے. ہم سمجھتے ہیں خیال شاید ایک دوسرے کو نظر ہی نہیں آئیں گے، نہیں، دیکھ رہے ہوں گے. اولاد بھی والدین کو دیکھ رہی ہوگی، والدین اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے، مگر کوئی ایک دوسرے کو جہنم سے بچانے کے لیے والنٹیئر نہیں کرے گا. مجرم چاہے گا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے. آپ دیکھیں ذرا سیکوینس جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، اللہ کی شان. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. بیٹے کو تو انسان سب سے آخر میں دینا چاہے، اگر ہم سیکوینس اس کی یہاں دیکھیں جو آیات کے اندر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا اولاد، پھر کہا بیوی، پھر کہا بھائی، اور پھر قریب ترین خاندان. حالانکہ ہمارے حساب سے تو یہ الٹا ہونا چاہیے تھا، پہلے قریب ترین خاندان کو دینے کو تیار ہوتا، پھر بھائی کو ہوتا تیار دینے کو، پھر بیوی کو، اور پھر آخر میں کہیں جا کے اولاد کو. انسان پر آزمائش کا ایسا معاملہ ہوگا کہ انسان اپنی محبوب ترین چیز اللہ کو دینا چاہے گا، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. کیوں کیوں بچا لے؟ اور یہ تدبیرات اسے نجات اس لیے بچا لے کہ اللہ مجھے یہ تدبیر نجات دلا دے جہنم سے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل نہیں، کلا انھا لظا، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی. اور ان آیات میں بالکل مبالغہ نہیں ہے، یقین کرنے کی ان آیات پر ضرورت ہے تاکہ آپ اور میں اپنے عمل کو پلٹ سکیں، تاکہ آپ اور میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہ سکیں. امیجن کریں آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو آگ میں پھینک رہی ہیں. ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے تو ایک ماں ہونے کی حیثیت سے امیجن نہیں کر سکتے، ہم تو اپنے بچوں کو بخار میں نہیں دیکھ سکتے. تین دن بچے کا بخار نہ اترے، مائیں کہتی ہیں اللہ اس کا بخار اتار دے، مجھے بخار چڑھ جائے. یہ تو ماؤں کا حال ہوتا ہے، اور کہاں مائیں اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ میں پھینک رہی ہوں گی. پکار پکار کر یہ آگ اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا. قرآن بھی تو پکار رہا ہے، قرآن میں کتنی دفعہ پکار آئی سورہ قمر کے اندر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ کی بات پر بھی تو پکار آ رہی ہے. دنیا پر لبیک کہتے ہو، آخرت پر لبیک نہیں کہتے. جہنم کے کاموں پر لبیک کہتے ہو، جنت کمانے والے کاموں پر لبیک نہیں کہتے. جس طرح جہنم پکار رہی ہے، اسے جنت بھی تو پکار رہی ہے. پلٹو اپنے اللہ کی طرف. کیوں فالس اسٹینڈرڈس کا شکار ہو؟ کیوں اسی دنیا میں ہی بالکل گم ہو کے رہ گئے ہو؟ دنیا بھی چلاؤ اور دین بھی، لیکن اپنا دنیا ایسے مت چلانا کہ تمہیں دین کو کمپرومائز کرنا پڑے. مومن کبھی بھی اس حال میں نہیں ہوتا کہ دنیا والے اس سے خوش ہوں اور رب اس سے ناراض ہو. مومن کی زندگی میں یہ معاملہ تو ہو سکتا ہے کہ دونوں اس سے راضی ہوں، مومن کی زندگی میں یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ ناراض ہوں اللہ راضی ہوتا ہے. یہ معاملہ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ ناراض ہوں اور لوگ راضی ہوں. اللہ نے کہا ان الانسان خلق ہلوا، انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا. ہلو کہتے ہیں انگزائٹی کو، کہ جو میرے پاس نہیں ہے بس وہ مجھے مل جائے، جس کی میں خواہش کروں وہ اسی وقت مجھے مل جائے. میں نے رات کے 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے پیزا کھانا ہے، بس ابھی پیزا آرڈر کروائیں، ابھی چاہیے، صبح بھی نہیں شام میں بھی نہیں، ابھی فوراً چاہیے. جو چیز کی تمنا دل میں اٹھے اسے فوراً پورا کرنا. اور ہلو کے اندر کیا آتا ہے؟ کہ جو میرے پاس ہو وہ کسی اور کے پاس نہ ہو. دنیا کے ساتھ یہی غم آپ کے اور میرے لگے ہوئے ہیں, اور ہم انسان اسی ریٹ ریس میں لگ کر اپنے آپ کو صرف اور صرف صرف اور صرف گھٹن کا شکار کرتے ہیں. ہر انسان کے اندر گھٹن ہے, ہر انسان کے اندر پریشانیاں ہیں, انگزائٹی ہے, ہلو ہے, ڈپریشن ہے, سیڈنس ہے, سٹریس ہے. کیوں؟ بس ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں. جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے, اور جو میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس کیوں ہے, تو میں پھر ایسی چیز لے لوں جو کسی کے پاس بھی نہ ہو. اور زندگیاں گزر رہی ہیں اس کے اندر, وقت گزر رہا ہے اس کے اندر, انسان اس ہلو کے اندر اپنی آخرت کے قریب ہو رہا ہے. ہر قدم ہر سانس اس کو موت کے قریب کر رہی ہے, لیکن اس کا ہلو اس کو جنت کے قریب نہیں ہونے دے رہا. جب اس پر مصیبت آتی ہے گھبرا اٹھتا ہے, اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. مگر وہ لوگ اس ایپ سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں, جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں. نماز کی پابندی کیسے کرتے ہیں؟ ہر نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. پھر اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں, ایک بات. ہر نماز کو زندہ نماز پڑھتے ہیں, اور ان کی ہر نماز شروع سے لے کر یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے. ان کو ہر نماز میں اللہ یاد آتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا اور میرا ذہن جو ہے وہ ہر چیز کی طرف جائے, ہر علم کی طرف جائے, لیکن اللہ کے علم کی طرف نہ جائے. ہمیں ہر بات یاد آئے, ہمیں سٹاک بھی یاد آئے, ہمیں بینک بیلنس بھی یاد آئے, ہمیں اپنا ریئل اسٹیٹ بھی یاد آئے, ہمیں اپنے اولاد کے اسکول کے ایڈمیشنز بھی یاد آئے, ہمیں اپنی اولادوں کی یونیورسٹی کے ریزلٹ بھی یاد آئے, ہمیں اپنی گولڈ کی پرائز بھی یاد آئے, ہمیں ڈالر کی اسٹاک مارکیٹ بھی یاد آئے, لیکن نہ یاد آئے تو نماز میں رب یاد نہ آئے. یہ حال نہیں ہوتا ان لوگوں کا. یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو زندہ نماز پڑھتے ہیں, بندوں کے حق ادا کرتے ہیں اللہ کے حق کے ساتھ, جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے, جو روزے جزا کو برحق مانتے ہیں, جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو. اور کیا کرتے ہیں؟ والذین ہم لفروجہم حافظون, یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. علم آخرت اور خوف آخرت یہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے, اور جب علم آخرت ہو اور خوف آخرت ہو تو انسان اپنی شہوت پر, اپنے جذبات پر, اپنے ٹیمپٹیشنز پر بڑا کنٹرول کر لیتا ہے, تھام کر رکھتا ہے. انسان کے جذبات میں اگر یہ اللہ کا خوف ہوگا تو ہی یہ اس کو تھام کر رکھ سکتے ہیں. اور شرمگاہ کی حفاظت کے اندر شرمگاہ کی طرف لے جانے والے وہ سارے عوامل آتے ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ زنا کرتی ہے, کان زنا کرتے ہیں, ہاتھ زنا کرتے ہیں, شرمگاہ تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے. تو اپنی آنکھوں کو بھی زنا سے بچانا ہے, اپنے کانوں کو بھی زنا سے بچانا ہے. ایسا میوزک نہ سنیں جس میں صرف اور صرف لسٹ ہے, بلکہ میوزک تو سنا ہی نہیں جا سکتا. اس لیے کہ میوزک کے اندر ہوتا کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو غنا ہے یہ غنا انسان کو زنا تک لے جاتا ہے. غنا موسیقی کو کہتے ہیں. تم اپنے کانوں کو زنا والی چیزیں نہیں سنا سکتے. اور ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو پاک صاف, آپ نے اپنا ڈرائنگ روم صاف کیا, سیٹ کیا, پوری ٹیبل سیٹ کر لی, آپ نے کرٹن سوفے فرسٹ کلاس سیٹ کر لیا عید کے لیے, اور آپ نے اپنی ڈائننگ ٹیبل کے اوپر لا کر فضلہ رکھ دیا. یہ ممکن ہے؟ کبھی کوئی ایسا کرتا ہے؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں, ہم حج اور عمرے کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں, اور اس کے بعد اپنے کانوں کو زنا کے اندر انوالو کر لیتے ہیں. یہ پیراڈاکس ہے, اس پیراڈاکس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کے بندے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے, جن سے محفوظ نہ رکھنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں, جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں, جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. آخر میں پھر بریکٹ کی طرح آ گیا, اولئک فی جنات مکرمون, یہ لوگ عزت کے باغوں میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کریکٹر بتا دیا ہے, یہ کرائیٹیریا ہے. اور اسکالرز کے مطابق سورہ معارج میں جو کرائیٹیریا ان صفات کے ساتھ آیا ہے, یہ ایک مسلمان کے بیئر منیمم عمل کرنے کا کرائیٹیریا ہے. ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ادھر ہم جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں, ادھر ہمارا ذہن بھٹکنا شروع کر دیتا ہے. تو اپنی نمازوں کی حفاظت سے شروع کریں, اپنی نمازوں کو زندہ نمازیں بنائیں. یہ لوگ عزت کے ساتھ باغوں میں رہیں گے. بس اے نبی, کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک کو یہ لالچ ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، کوئی ان سے بازی لے جانے والا نہیں، لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی ان کو خود کانشیسنیس نہیں ہے اپنے اعمال کے بارے میں، ان کو خود احساس نہیں ہے قیامت آنے والی ہے، تو ان کو چھوڑ دو، ان کو بحثیں کرنے دو، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استہانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ دن ہے خاشعتا ابصارہم ترہقہم ذلہ ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون، ہر ایک پر یہ دن آنا ہے جب ریس شروع ہو جائے گی تو سب کو بھاگنا ہوگا، جیسے ریس شروع ہوتی ہے تو وہ ایک گن سے شاٹ کرتے ہیں یا الارم بجاتے ہیں، سب بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کا فرشتہ سور میں پھونک مارے گا، سب اپنی قبروں سے بھاگ نکلیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل ہوتے اگر اللہ کے رسول کسی کو اپنا خلیل بناتے، کہا کرتے تھے میں نے کوئی تیاری نہیں کی اپنے آخرت کے دن کی، وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے آخرت کے دن کی کوئی تیاری نہیں کی، تو ہم ذرا اپنی نیکیوں کو دیکھ لیں، ہمیں اپنی آخرت کتنی دور لگتی ہے، ہمیں اپنی قیامت کتنی دور لگتی ہے۔ سورت نوح مکی سورت ہے، نوح علیہ السلام کے اوپر یہ سورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے اس سے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے گا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ انہوں نے تبلیغ کی اپنی قوم کے اندر، اور ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کے اندر 950 سال تبلیغ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسی آزمائشیں ڈالیں۔ جو اس سورت کا عنوان ہے وہی اس کا مضمون آپ کو ملے گا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں اللہ کی بندگی کرو، یعنی اللہ سے عبادت کا شوق ڈیولپ کر لو، اللہ کی اطاعت شوق کے ساتھ کرو، اللہ کی اطاعت کو اپنے لیے انٹرٹینمنٹ بنا لو، یہ ہے بندگی، اس سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا، حقیقت یہ ہے اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ کتنے سال دعوت دیتے رہے تھے نوح علیہ السلام؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال، 100 سال، 200 سال، 950 سال، حکمت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اسٹرینتھ کے ساتھ۔ ہم کیوں تھک جاتے ہیں اتنی جلدی؟ ہم ایک دفعہ سمجھاتے ہیں اولادوں کو، دو دفعہ سمجھاتے ہیں، تیسری دفعہ کہتے ہیں بس میں نہیں سمجھا رہی، آخر نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو تھا، وہ بھی تو ایمان نہیں لایا تھا، میری اولاد ایمان نہیں لاتی تو کیا ہو گیا؟ نوح علیہ السلام کا حق ادا کرنا تو دیکھیں، 950 سال، ہم میں سے کس کو اتنی زندگی ملی ہے جو 950 سال کیا 100 سال بھی حق ادا کرے؟ کسی کے پاس یہ مہلت نہیں ہے۔ ان کی قوم نے مان کر نہ دیا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں جب 950 سال محنت کر لی، قالا، نوح علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، شب و روز، آپ اور میں جو لوگوں کی نبضیں دیکھتے رہتے ہیں، لوگوں کی شکلیں دیکھتے ہیں اور اپنی نبضیں دیکھتے رہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم نے تو تبلیغ کر لی، اب تو ہم نہیں کریں گے، بس چھوڑ دو سب کو سب کے حال پہ، بی نیوٹرل، اپنا معاملہ سنبھالو، کیوں کسی کے جھگڑے میں پڑتے ہو؟ ان کو دیکھیں، انہوں نے کہا میں نے شب و روز لوگوں کو آپ کی دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا۔ اور یہ جو ان کا پکارنا ہے نوح علیہ السلام کا، یہ لائف ٹائم پکارنا ہے، ہم بھی جب کسی کو پکاریں تو اس امید کے ساتھ پکاریں کہ انشاءاللہ یہ بندہ اللہ کی طرف پلٹے گا اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ جب آپ کسی کو بتائیں اپنے سامنے نوح علیہ السلام کا رول ماڈل بنا کر رکھیں۔ جب ہم پیپل کانشیس بنتے ہیں تب ہم سے تبلیغ نہیں ہوتی، چاہے وہ ہمارے عمل کی تبلیغ ہو، چاہے وہ ہمارے قول کی تبلیغ ہو، چاہے وہ ہماری زبانوں سے بیٹھ کر درس و تدریس کرنے کی تبلیغ ہو۔ تو کسی سوشل پریشر میں آئے بغیر انہوں نے تبلیغ کی، حالانکہ ان کی قوم نے ان کی ایک بات نہیں سنی، ان کو دیکھ کر بھاگ جایا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر اپنے سروں کے اوپر کپڑے ڈال لیا کرتے تھے۔ جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں, اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے, اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. آپ سوچیں, میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بات بتا رہی ہوں, میں آپ کو بتانا شروع کروں جیسے ہی میرا مائک آن ہو آپ سب اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں. آپ کو کیا خیال ہے میں اسی ریسپیکٹ کے ساتھ آپ کو بتاتی رہوں گی یا دامن جھاڑ کے کھڑی ہوں گی اور کہوں گی میں تو چلی کسی اور کو بلا لیں بتانے کے لیے. بہت بڑا ایمان چاہیے ہوتا ہے جب آپ کی بات لوگ سننے کو تیار نہ ہو, آپ کا عمل لوگ دیکھنے کو تیار نہ ہو, آپ کی تبدیلی برداشت کرنے کو تیار نہ ہو, آپ کے اندر آپ کے حال حلیہ کی چینج کو ان سے برداشت کرنا جو ہے ممکن نہ ہو رہا ہو, آپ اللہ کی خاطر جمی رہیں. بڑا سوشل پریشر آتا ہے, جمتا کون ہے اس پر, استقامت کون دکھاتا ہے جس کے اندر بندگی کا ایلیمنٹ آ چکا ہوتا ہے. پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی اور میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا. ایسے لگ رہا ہے دن رات ان کا یہی درد تھا, بس کسی طرح ان کی قوم کے لوگ ایمان لے آئیں. میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے, وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا, تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا, تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا, تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. انہوں نے یقین دلایا سمندر کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوں گے, اللہ تمہیں معاف کر دے گا, اور ان کو معاشی خوشحالی کی تصویر دکھائی. اس لیے کہ ان کی قوم کے اندر دنیا تھی نا, دنیا پرست تھے. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں دنیا بھی ملے گی, آؤ تو اللہ کے دین کی طرف, آؤ تو اس شریعت کی طرف, دیکھو تو. ان کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے ان سے بات کی, تمہیں کیا ہو گیا ہے, اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے. انسان کا معاملہ کیا ہے کہ جب انسان کو اپنی پسند کی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو انسان ڈھونڈ ہی لیتا ہے, جب انسان کو رب کی طرف آنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر کوئی ہرڈل نہیں رہتی. اور اگر انسان کو رب کی طرف نہ آنا ہو تو انسان ہر چیز کو, ہر پتھر کو, ہر کنکر کو اپنے راستے میں ایک پہاڑ بنا لیتا ہے. کیا دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کس طرح سات آسمان تہ بہ تہ بنائے, ان میں چاند کو نور, سورج کو چراغ بنایا, اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا, پھر وہ تمہیں اسی زمین سے واپس لے جائے گا, اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا, اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر راستوں میں چلو. ہر نسل پچھلی نسل سے نوح علیہ السلام کی کہتی بھی جاتی تھی, نوح کی بات نہ ماننا, نوح کی بات مت سننا. نوح علیہ السلام نے کیا کہا, قال نوح ربی انہم عصونی, انہوں نے میری بات رد کر دی. 950 سال کے بعد کہہ رہے ہیں, اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں. ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو, اور نہ چھوڑے ود اور سوا اور نہ یغوث اور نہ یعوق اور نصر کو. یہ جو پانچ یہاں نام آ رہے ہیں یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں بت بن گئے تھے. اصل میں یہ کون تھے, یہ پانچ نام ان کے پانچ بہت ہی زیادہ ریلیجیس ہستیوں کے نام تھے, بہت نیک لوگ تھے ان کے اندر. جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا ان کے لوگوں نے کہ ان کے بت بنا لیے, ان کے امیجز بنا لیے اور پھر انہی کی پوجا پاٹھ شروع کر دی. تو بتا دیا گیا کہ یہ کام تھا ان کا, بت بنا لیے تھے. ہم نے بھی تو بت بنائے ہوئے ہیں, معاشرے کا بت, فیشن کا بت. فیشن کا بت تو ہم عورتوں کے اندر سب سے بڑا بت ہے, وہ فیشن جو مردوں کے اینکلز تو نہیں کھلوا سکا, عورتوں کے تو اس نے کہاں کہاں تک گھٹنے کھلوا دیے ہیں. ایسا فیشن کا بت ہم سب کے اندر موجود ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم تو شرک نہیں کرتے, ہم تو مشرک نہیں ہیں, ہمارے دل میں تو کوئی بت نہیں ہے, ہمارے دل میں تو صرف اللہ رہتا ہے. تو ذرا اپنے حال حلیہ کو بھی دیکھ لیا کریں جب تیار ہو کے بن ٹھن کر جا رہی ہوتی ہیں لوگوں کی سامنے اپنی ادائیں دکھانے کے لیے. اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے, اللہ سب نوٹ کر رہا ہوتا ہے, ہمارے بت ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے. انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے, اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. تو ہم دیکھ لیں کہ ہمارے اندر کون سے بت ہیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں. اپنی خطاؤں کی بنا پر وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے, پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. یہاں ڈوبے وہاں آگ میں نکلے, عذاب ہی عذاب. دنیا میں بھی اللہ نے خوشحالی نہ دکھائی, آخرت میں بھی نہ ان کو مل سکا کوئی کام کی چیز. اور نوح نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ, اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے, ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے, اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات ولا تزید الظالمین الا تبارا. اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. کسی نے کہا کہ دنیا کی حیثیت پانی کسی ہے اور انسان کی زندگی اس کے اندر کشتی کی طرح ہے. دنیا کی محبت اگر دل میں آ گئی تو کیا ہوگا, یہ غرق ہو جائے گی دنیا. اور اگر یہ دنیا کی محبت باہر باہر رہی, کشتی کے اندر پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے نا, کشتی کے پانی باہر باہر رہے تو کشتی تیرتی رہتی ہے. تو دنیا کی نعمتوں کو ٹول بنانا ہے آخرت کمانے کا, تب تو ٹھیک ہے. سورۃ الجن مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوہی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اے نبی کہیے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا, پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے, اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز رب کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کریں گے. عجیب کا مطلب عربی زبان میں, عجبہ کا مطلب ہوتا ہے دل لبھانے والا, خوبصورت. عجیب قرآن سنا ہے یعنی مرسمرائزنگ, بیوٹیفل, پرکشش کلام سنا ہے, اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. سن کر مان گئے, ایمان لے آئے, عمل شروع کر دیا اور تبلیغ بھی شروع کر دی. سپیڈ دیکھیں آپ ان کی. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے, اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا. اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت ہی خلاف حق باتیں کہتے رہتے ہیں. اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے, اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا. مشرقین مکہ کی یہ رسم تھی کہ جب کسی وادی سے گزرتے تھے تو وہاں کے جن کی پناہ میں آیا کرتے تھے, جیسے ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں وہ جن سے پناہ مانگا کرتے تھے. اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے. یعنی یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ زبردست پہرے بٹھا دیا کرتا تھا آسمانوں کے اوپر. اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے, مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے. اللہ کے میزائل, ہم کتنے آنرڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس اہتمام کے ساتھ کتاب نازل کی, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے پہرے ساتوں آسمان پر بٹھا دیے, وہ آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے. امیجن کریں ایئرپورٹ سے لے کر آپ کے گھر تک ریڈ کارپیٹ بچھا دیا جائے اور کوئی بہت ہی اہم ہستی جو ہے وہ آ رہی ہو, اور وہ اہم ہستی جو ہے ایئرپورٹ سے سیدھی آپ کے گھر میں لینڈ کرے, کیا آپ کو اپنے اوپر ایک آنر محسوس ہوگا؟ کتنا آپ خوش ہوں گی جس کلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے پہروں کے ساتھ نازل فرمایا ہے آپ کے اور میرے ہاتھوں میں موجود ہے. اس کو اپنے سینوں میں سجائیے, اس کے عمل کو اپنے عمل میں ڈھالیے, یہی آپ کے اور میرے لیے جو ہے ایک وی آئی پی چیز بن جائے گی. اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں, ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے, اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا. پہلے قرآن کی خوبصورتی بیان کی اور پھر یہ بتا دیا کہ جب یہ خوبصورتی سے تم اٹیچ ہو جاؤ گے تو تمہیں ہدایت کی صفت مل جائے گی. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف, تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی, اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اے نبی کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں, اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. جب رسول اللہ نے بدعتوں والے معاشرے میں, ظلمات والے معاشرے میں, شرک والے معاشرے کے اندر اسلام کی تعلیمات دیں تو لوگوں نے ان کے اوپر جو ہے اپنے اپنے طریقے سے ذلت کا معاملہ کیا. آج بھی جو بندہ اللہ کے دین کو لے کر کھڑا ہوگا, اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندہ کرے گا, لوگ اس کی طرف اس طرح بڑھیں گے, لوگ اس سے ناراض ہوں گے, لیکن ایمان رکھے ایمان رکھنے والا اللہ اس سے راضی ہے. اے نبی کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کہو میں تم لوگوں کے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا، کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں، میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں، اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت سی باتیں کہلوا دی گئیں کہ ان کا مقام جو ہے وہ انہیں کی زبان سے بتا دیا گیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور ان کی اطاعت ویسی ہی کی جائے جیسی اطاعت کرنے کا حکم انہوں نے اللہ کی زبان میں یا تو سنایا ہے یا خود بتایا ہے۔ یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کس کے مددگار کمزور ہیں، کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، میں نہیں جانتا کس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے علم الغیب دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، یعنی جس کو اللہ چاہتا ہے اتنا ہی علم کا غیب کا علم دے دیتا ہے، تاکہ وہ تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے، ہر چیز اللہ کے ہاں حساب کے ساتھ ہے، کتنے ریت کے ذرے ہیں اس زمین کے اوپر اللہ یہ بھی جانتا ہے، کتنے بارش کے قطرے برستے ہیں اللہ یہ بھی جانتا ہے، کتنی مرتبہ میں نے اللہ اکبر کہا اللہ جانتا ہے، کتنی مرتبہ میں نے غیبت کی اللہ جانتا ہے، کتنی مرتبہ میں نے جھوٹ بولا اللہ جانتا ہے، اللہ ایک ایک چیز کو جاننے اور گن کر رکھنے والا ہے۔ سورۃ مزمل، مزمل کا مطلب ہوتا ہے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والا یا سونے والا۔ سورہ مدثر اور مزمل دونوں کا تقریباً ایک ہی مفہوم ہوتا ہے، ایک ہی معنی ہوتے ہیں۔ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے اوڑ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو یعنی سمجھ کر پڑھا کرو، ہر لفظ کو اس کا حق ادا دیتے ہوئے پڑھا کرو۔ ہاں یہ ضرور یاد رکھیں، ہر علم کے اندر انسان غلو میں جا سکتا ہے، اتنے غلو کا شکار نہ ہو کہ آپ تجوید پڑھتے پڑھتے قرآن کا فہم حاصل کرنا چھوڑ دیں۔ قرآن کا فہم ترتیل کے اندر شامل ہے، قرآن کے ہر لیٹر کو اس کا حق دینا قرآن کی ترتیل کے اندر شامل ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قرآن ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ترتیل سے قرآن پڑھ رہا ہے، تو جب فہم ہوگا تو رونا آئے گا، صرف مخارج نکالنے کی کوشش کرتے رہیں گے، قاف 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 پہ اٹکے رہیں گے اور پتہ چلا 6 سال گزر گئے ابھی تک ہم سے جو ہے وہ اعوذ بھی نہیں نکلنے پا رہا ہے اور آئین نہیں نکلنے پا رہا ہے۔ اتنا نہ کریں، ایگزیجریشن نہ کریں، ایک علم کو بیلنس کے اندر استعمال کریں، اللہ سے دعا کریں، علم حاصل کرنے کے لیے جڑ جائیں، اللہ آپ کو انشاءاللہ سکھائے گا اور ساتھ ساتھ فہم بھی حاصل کریں۔ ترتیب کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ انسان جب قرآن پڑھے تو اس کے جذبات اس کے ساتھ سنکنائز ہوں، اٹیچڈ ہوں، تجوید کے ساتھ تلاوت کی روح مجروح نہیں ہونی چاہیے کہ ہم مخارج میں اتنا کھو جائیں کہ ہمیں یہ یاد ہی نہ رہے کہ اس آیت کے اندر اصل میں لکھا ہوا کیا تھا، سبق کیا تھا میرے لیے۔ بیلنس طریقے سے ہر چیز کو لے کر چلا جائے، اور قرآن کا مقصد یاد رکھیں، قرآن کا مقصد ہدایت ہے، تو تیز تیز بھی نہیں پڑھنا، آپ نے اور میں نے پراپر تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پراپر تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً ہم قرآن پر قرآن ختم نہیں کر سکتے۔ تم نے کتنے قرآن پڑھے؟ کہیں اگر آپ افطار پارٹی میں چلے جائیں تو سب سے فیوریٹ سوال سب کا ہوتا ہے، کتنے قرآن پڑھ لیے؟ آپ شرمندہ ہو کے کہیں ایک بھی نہیں پڑھا ابھی تک، تو دعا کریں ایک مکمل ہو جائے۔ لوگ دل میں سوچتے ہیں کتنی بڑی منافق ہے، کہنے کو قرآن کی کورسز کراتی ہے اور ایک قرآن بھی ختم نہیں کیا۔ آپ پڑھنے بیٹھے تجوید کے ساتھ قرآن، پھر دیکھیں آپ سے کیسے قرآن پہ قرآن ختم ہوتے ہیں۔ پڑھنا ہے سوچ سمجھ کے، قرآن پر قرآن ختم نہیں کرنے، درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، درست پروننسیشن کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے قلب بڑی قاف کے ساتھ، اس کا مطلب ہوگا دل، ہم نے جلدی میں پڑھ لیا قلب، تو کیا بن گیا؟ کتا۔ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ہمارے دل کو ہدایت دے دے، اور ہم نے قلب کی جگہ کہہ دیا قلب، بہت ہی محبت سے، اللہ ہمارے کتے کو ہدایت دے دے، شاید کتے کو مل جائے گی ہمیں نہیں ملے گی، اللہ نے کہا ہے قرآن میں قل, کہہ دیجئے. آپ کہتی ہیں میں تو بہت ہی محبت سے بولنے والی ہوں, انگلش میڈیم میں پڑھا ہے نا, تو ذرا مجھے مشکل سے اردو بولنے آتی ہے. قل کی جگہ کہہ دیا کل, تو کیا ہوا؟ قل کا مطلب ہے آپ کہیے, کل آپ کھائیے, قل ہو اللہ احد کھائیے, اللہ ایک ہے. ہم نے معنی بدل دیے. تو تجوید کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے, اپنے مقام پر ہے, جذبات کی سنکرنائزیشن اپنے مقام پر ہے, فہم کا سمجھ آنا اپنے مقام پر ہے. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موضوع ہے. یعنی یہاں سے اسکالر یہ بات بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو بہت طویل سورت نہیں بھی آتی تو آپ چاہے سورہ اخلاص پڑھیں, لیکن پراپر تجوید کے ساتھ پڑھیں, پراپر فہم کے ساتھ پڑھیں, اور آپ اس کو دوہرا دوہرا کر بھی پڑھ سکتی ہیں. آپ ایک ہی سورت کو ایک ہی رکعت میں, چھوٹی سورت ہے تو آپ دوہرا بھی سکتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کو نہیں آتا زیادہ قرآن, آپ کو نئی حفظ ہے ابھی تک, تو آپ سورہ اخلاص کو 4 دفعہ پڑھ لیں, 5 دفعہ پڑھ لیں, جتنی دفعہ آپ کا دل چاہتا ہے, جس میں آپ کو لگے گا کہ آپ کا اور اللہ کا کنیکشن بن جائے گا, آپ کے دل پر تاثر قائم ہو جائے گا. دل پر تاثر قائم ہونا اصل چیز ہے. دن کے اوقات میں تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں, اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو, وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے, اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں, لہذا اسی کو اپنا وکیل بناؤ. جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں اس کے سوا کوئی خدا نہیں, لہذا اسی کو اپنا وکیل بناؤ, اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو, شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تو مجھ پر چھوڑ دو, اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے. ہم دنیا کے لیے بڑے تیز ہیں اور آخرت کے لیے سست ہیں. ہم دنیا کے لیے بڑی شارپ عقلیں رکھتے ہیں اور آخرت کے لیے احمق ہیں. ہم سب, ہمیں کوئی فکر نہیں اپنی آخرت کی. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے, پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے, جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو, جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. فکیف تتقون ان کفر تم یوم یجعل الولدان شیبا, اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا, جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. تو تمہاری کیا کنٹیجنسی پلان ہے اس دن کے لیے؟ کیا تمہاری تیاری ہے؟ آگے بھی آپ اور میں ایسے موضوعات پڑھتے رہیں گے. پچھلے پارے سے آپ دیکھ رہی ہیں قیامت کی بہت سی باتیں جو ہیں بتائی جا رہی ہیں, قیامت کی ہولناکی بیان کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, قیامت سے پہلے صرف وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں ایمان نہ ہوگا, جو نیکی اور بھلائی سے مانوس نہ ہوں گے, اور رزق ان پر خوب برس رہا ہوگا. اللہ ایمان والوں کو اٹھا لے گا قیامت سے پہلے. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے, اب اگر کسی کو بچنا ہے تو کیا کرے؟ اللہ نے بتا دیا, یہ ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے, فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. اے نبی, تمہارا رب جانتا ہے تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات میں عبادت میں کھڑے ہوتے ہو, اور تمہارے ساتھیوں میں سے ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے. اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے, اسے معلوم ہے تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے, لہذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو, اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے, کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں, اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ, بس جتنا قرآن وہ آسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو. بتا دیا, جو جتنی عبادت کر سکے کر لے. انسینٹیو دیا جا رہا ہے تہجد کی نماز میں اٹھنے کا. آپ 2 رکعت پڑھ سکتی ہیں, آپ 2 رکعت پڑھیے. آپ 8 رکعت پڑھ سکتی ہیں, آپ 8 رکعت پڑھیے. کوشش ضرور کیجئے, ارادہ کیجئے, اللہ مدد کرے گا. نماز قائم کرو, زکات دو, اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو, اور جو بلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے کیا ہوگا؟ اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے, وہی زیادہ بہتر اور اس کا سب سے بڑا اجر دینے والا ہے. واستغفر اللہ, اللہ سے مغفرت مانگو. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے. بتا دیا گیا, اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو کھپاؤ, اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگاؤ. قیام اللیل کرو. اور قیام النہار کیسے کرو گے؟ قیام النہار کرنے کا موقع تم کو سورہ مدثر میں دیا جا رہا ہے. مدثر میں بھی اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے کا مفہوم آتا ہے, مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، قم، محبتوں کی گرمی کا وقت گیا، محبتیں اب نفرتوں میں بدلیں گی، اور کیا ہوگا، اب چند ایمان والے ہی رہ جائیں گے۔ یہ جو قم کا لفظ ہے، اس قم کے لفظ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کھڑا کیا کہ اللہ کے رسول 23 سال تک کھڑے رہے، قربانی دیتے رہے، جہاد کرتے رہے، محبتوں سے نکال کر آپ کو مخالفتوں کی آندھی کے اندر اس قم کے لفظ کے ذریعے لایا گیا۔ اور کتنے سال تک آپ ثابت قدمی سے کھڑے رہے، اللہ نے بتا دیا، رات میں جہاد کرو تہجد پڑھ کے، دن میں جہاد کرو لوگوں تک پہنچ کر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ رب کی بڑائی کیسے بیان ہوگی؟ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، اللہ کا نظام نافذ ہونا چاہیے۔ اللہ کا دیا ہوا گھر ہے، اللہ کا نظام نافذ ہونا چاہیے۔ اللہ کی دی ہوئی زمین ہے، اللہ کا نظام نافذ ہونا چاہیے۔ لِکَلِمَتِ اللَّهِ هِیَ الْعُلْیَا، اللہ کی زمین پر اللہ کی شریعت بالفعل نافذ ہونی چاہیے۔ اپنے کپڑے پاک رکھو، گندگی سے دور رہو، احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اچھا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی، وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے، کون کہہ رہا ہے چھوڑ دو مجھے؟ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اللہ کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دو، اور اس شخص کے کو جس سے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ تما رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ولید بن مغیرہ کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کو موقع دیا تھا، لوگ اس کے پاس آئے تھے کہ آپ بتائیں آپ کا محمد الرسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے، اگر ایمان جو دل میں آیا تھا ایک دیر تھوڑے سے سیکنڈ کے لیے اس پر یہ قائم رہتا تو مسلمان ہو جاتا، لیکن اس کی دولت نے اس کی آنکھوں کو چکا چوندھ کر دیا۔ اللہ نے کہا نا، اللہ نے اس کے لیے راہ ہموار کی تھی، پھر وہ تما رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے انعاد رکھتا ہے، میں تو اسے انقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اور یہاں کے اندر یہ جو اللہ نے یہاں کریکٹر بتایا ہے، ٹو ہوم اٹ مے کنسرن، جو اس کے اندر آ جائے وہ اس کریکٹر اسکیچ کو دیکھ لے، جو ایسا رویہ رکھتا ہے، جو اپنی نعمتوں میں مصروف ہے اور اللہ کا نافرمان ہے، وہ دیکھ لے کہ وہ دین کی خدمت نہیں کر رہا، وہ اپنے بھی لیے اچھائی نہیں سمیٹ رہا، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی۔ کل کا خوف انسان کو آج عمل نہیں کرنے دیتا، مستقبل کے فیئرز انسان کو آج رب کا فرما بردار نہیں بننے دیتے۔ اس نے بھی سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی۔ خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، ہاں خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پلٹ گیا، آخر کار بولا، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ کیسا انسان ہے یہ؟ ایسا انسان ہے جس نے نہ صرف اپنے آپ کو دین سے بدزن کیا ہے، اس نے اور لوگوں کو بھی دین سے بدزن کر دیا۔ چاہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر کے ایمان لے آتا اور اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر لیتا اور اپنے لیے صدقہ جاریہ سمیٹ لیتا، لیکن اس نے یہ نہ کیا۔ لیڈر تھا، اپنی رائے سے خود بھی گمراہ ہوا، اپنے پیچھے کئی لوگوں کو اس نے گمراہ کیا۔ یہ تو انسانی کلام ہے، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، تم کیا جانو کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی، 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں، ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے، کذالک یضل اللہ من یشاء و یہدی من یشاء، اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل ہو۔ دوزخ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے کیا ہے، اللہ نے ڈرانے کے لیے کیا ہے تاکہ یہ ڈر آپ کو اور مجھے عمل میں دوڑا دے۔ اور بحث کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے کیوں بنائے ہیں اور اللہ نے اس پر 19 فرشتے کیوں مقرر کیے ہیں، تو اگر ہم ایک ڈیوائیڈ کریں تو ہر دروازے کے اوپر جو ہیں وہ 2-2 فرشتے آتے ہیں، یا ایک ایک دروازے پر کتنے فرشتے آتے ہیں، ان بحثوں میں لگنے کا موقع نہیں ہے۔ اس جنت کے قریب بھی نہ جاؤ ایسے اعمال کرو، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن میں ہے، یعنی کولیٹرل ہو گئی بات، کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کام کروا رہے ہیں وہی ڈیسائیڈنگ فیکٹر بنیں گے کہ آپ نے اپنے لیے آخرت میں کیا انجام اکٹھا کیا. دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے، وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر باتیں بنایا کرتے تھے، روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے. یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کام نہ آئے گی. جیسے آج کے سو کولڈ سوڈو انٹلیکچوئلس، یہی معاملہ. اللہ سے جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کیا چیز تم کو جہنم میں لے کے گئی، کہیں گے لم نکو من المصلین، سب سے پہلی چیز ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، کان سنتے ہیں مگر دل بند کر لیتے ہیں، گویا یہ جنگلی گدے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں. ہر بات میں دلچسپی ہے، قرآن میں دلچسپی نہیں ہے. ہر بات انٹرسٹنگ لگتی ہے، شریعت انٹرسٹنگ نہیں لگتی. بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں، ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں. یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا چاہے اس سے سبق حاصل کرے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی چاہے، اور وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے. وہ اہل التقویٰ و اہل المغفرہ، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا سینہ کھول دے اس شریعت کے لیے. اہدنا الصراط المستقیم، سورہ قیامہ جو اس کا عنوان ہے وہی اس کا مضمون ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. یہ وہی تیسرا نفس جس کا ہم نے ذکر کیا تھا سورہ یوسف کے اندر بھی، بلیم کرنے والا نفس، ایک جج کے طور پر جو انسان کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، جس کو آپ ضمیر کہتے ہیں، جو برائی پر آپ کو روکتا ہے. جس کے لیے ایک فلاسفر جو تھا کانٹ، اس نے بھی کہا تھا کہ ہر انسان کے اندر ایک جج بیٹھا ہوا ہے، سٹاری ہیون ابو اینڈ مورل لاز ود ان. یہ بتا دیتے ہیں انسان کو کہ انسان نے کب غلطی کی اور کب انسان نے اچھائی کی طرف قدم اٹھایا. تو یہ دو جج آپ کے لیے موجود ہیں. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں. سائنس نے 1880 میں یہ بات ڈسکور کی تھی کہ جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں یہ ہر انسان کا اپنا سگنیچر ہے. ایک برٹش سائنٹسٹ تھے ہنری فولڈ، انہوں نے یہ ڈسکوری کی تھی کہ ہر انسان کا، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کے فنگر پرنٹس بالکل الگ ہوتے ہیں، اس کی اپنی آئیڈینٹیٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت 1450 سال پہلے ہمیں قرآن میں بتا دی، اور اللہ نے کہا نہ صرف ہم تمہارا جسم صحیح بنا کر کھڑا کر دیں گے، ہم تو تمہارے فنگر پرنٹس وہی بنا دیں گے جو دنیا میں تھے. مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے، پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن. جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ وقت گزاری کرتا ہے، وہ کئی دلائل دیکھ کر بھی نہیں مانگتا. اللہ نے بتا دیا کہ اس دن تو تمہاری کانٹینیوٹی آف کانشیسنیس ہوگی، پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا جو بڑا سمارٹ ایلیکٹ بنتا تھا، بڑا سٹریٹ سمارٹ بنتا تھا، بڑا اپنے آپ کو ورلڈلی وائز سمجھتا تھا، دنیا والا سمجھتا تھا، کہاں بھاگ کر جاؤں، کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں. ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا. اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. انسان خود ڈیلے کرتا ہے، اور عمل کو ڈیلے کرتا ہے، اور نیکی کو ڈیلے کرتا ہے، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، عید کے بعد کروں گا، اگلے رمضان کروں گا، عمرے کے بعد کروں گا، حج کے بعد کروں گا، 40 سال کی عمر میں کروں گا، اور ڈیلے کرتے 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 برف کی طرح یہ زندگی پگھلتی جا رہی ہے. دین کی طرف تو نہ آیا، موت کی طرف بڑھ گیا. اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرآت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے رسول جلدی جلدی وحی کو حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو جو تھے وہ موو کیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول کو تسلی دلوائے گی کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی ذمہ داری ہے آپ کو حفظ کروانا، اللہ کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا، اللہ آپ کو یاد کروا دے گا، آپ جلدی نہ کیجیے. اللہ نے کہہ دیا اس کا سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے. یعنی اس کے لیے یہ بات اسکالرز یہ بات بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو آیا ہے ثم ان علینا و بیانا, قرآن کا بیان کرنا اور اس کا پہنچا دینا اللہ کے ذمہ. جیسے اللہ نے قرآن پہنچایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا وہ تھی ترتیب نزولی, وہ الگ تھی. اللہ کے رسول صحابہ کو بتایا کرتے تھے کہ کس صورت کو, کس آیت کو کس صورت میں رکھا جائے اور کس نمبر پر رکھا جائے. قرآن لکھا جا رہا تھا, ساتھ ساتھ حفظ ہو رہا تھا صحابہ کے اندر اور ساتھ ساتھ لکھا جا رہا تھا. قرآن جلدوں کے درمیان میں, جیسے آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے, بین الدفتین, دو گتوں کے درمیان, دو جلدوں کے درمیان, یہ حضرت ابو بکر کے دور میں ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف, اس کے مطابق, ترتیب مصحف کے مطابق قرآن کو ترتیب دے دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو قرآن حفظ تھا وہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے تھا, جو آپ کے اور میرے ہاتھ میں مصحف ہے. صحابہ جو قرآن حفظ کیا کرتے تھے, جو حفاظ تھے, وہ اسی سیکوینس پر حفظ کرتے تھے جس سیکوینس پر آپ کی اور میرے پاس قرآن ہے اس وقت ہاتھوں میں موجود, جس کو ترتیب مصحف کہتے ہیں. قرآن لکھا ہوا موجود تھا لیکن کسی کے پاس کچھ صورتیں تھیں, کسی کے پاس کچھ صورتیں تھیں, کسی کے پاس کچھ صورتیں تھیں. پیپر تو تھا نہیں, کہیں وہ اونٹ کی شولڈر بون پہ لکھا ہوتا تھا, کہیں لیدر پر لکھا ہوتا تھا, کہیں کسی کپڑے پر لکھا ہوتا تھا. حضرت ابو بکر کے دور میں جب بہت سے حفاظ شہید ہوئے, اس وقت اس چیز کی ضرورت پیش آئی کہ قرآن کو جو ہے ایک جلد کے درمیان میں اکٹھا کر دیا جائے اور اس کی کاپیز بنوا لی جائیں, اس کو محفوظ کر لیا جائے, اس لیے کہ اس وقت تک پیپر ایجاد ہو چکا تھا. تو قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے اور اس کا بیان, ہم نے بات کی ہے پہلے بھی, قرآن کا بیان, قرآن کے بعض مقامات کی تشریح قرآن خود کرتا ہے اور قرآن کے بعض احکامات کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کرتی ہے. اللہ نے کہا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اللہ نے اس ذمہ داری کی وجہ سے قرآن کو بھی محفوظ رکھا ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محفوظ رکھا ہے. ہرگز نہیں, اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اس روز کچھ تیرے چہرے تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, کچھ چہرے اس روز اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. ہرگز نہیں, جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا, کلا اذا بلغت التراقی, جب حلق میں آ کے سانس اٹک جاتی ہے, پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور حلق میں آ کے اٹک جاتی ہے, اور کہا جاتا ہے وقیل من راق, ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا, آج کی زبان میں کہا جائے ہے کوئی ڈاکٹر, کوئی وینٹیلیٹر پر ڈال دو, کوئی اس کے لیے کوئی کام کرو, کوئی دوا اس کے لیے لے کر آؤ. وظن انہ الفراق, اور مرنے والا پہچان جاتا ہے کہ اس کے جانے کا, اس کی جدائی کا وقت ہے. والتفت الساق بالساق, پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے. کسی نے کہا دنیا کا آخری دن آخرت کا پہلا دن, اور دنیا کا آخری دن انسان کی بے بسی کا عالم شو کرتا ہے. پہلے انسان کی زبان بند ہوتی ہے, پھر پہلے انسان کی طاقت ختم ہوتی ہے, پھر انسان کی زبان بند ہوتی ہے, پھر انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, اور پھر انسان کے کان بند ہو جاتے ہیں, اور ملک الموت روح کو لے کر چلے جاتے ہیں. پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے کمزوری کا وقت, وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا, مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی, بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا, پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے, تجھی کو زیب دیتی ہے. ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے, تجھی کو زیب دیتی ہے. آیا سب الانسان این یترک سدا, کیا انسان نے یہ سمجھا ہے کہ بیکار ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ہم پیچھے پڑ آئے ہیں, افا حسب تم, کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ جانور تھوڑی ہو, خالی مزے کے لیے تھوڑی آئے ہو, خالی جو تو ہم صرف سلوگنس کے اوپر جو ہے زندگی چلانے کے لیے تھوڑی آئے ہو. با مقصد زندگی ہے تمہاری, کیا وہ حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے, پھر وہ ایک لوتھڑا بنا, اور پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے آزاد درست کیے, پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائی. نطفے کی طرف ضمیر جا رہی ہے, جو من ہو آیا ہے, ہو کے اندر ضمیر جا رہی ہے مرد کی طرف. مرد کا نطفہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, کیونکہ مرد کے پاس ایکس کروموزومز اور وائی کروموزومز ہوتے ہیں کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگا. الَیسَ ذٰلِکَ بِقَادِرٍ عَلٰی اَن یُحْیِیَ الْمَوْتٰی, کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ ہمیں کہنا چاہیے ایسی آیات پڑھ کر بلا و انا من الشاہدین, اللہ کیوں نہیں, ہم اس بات پر گواہ ہیں. اللہ نے موت کا منظر ان آیات میں اس صورت میں کھینچ دیا ہے, جب کسی کی جان نکلتی ہے اور حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے, وہ وقت جس کے اوپر کوئی انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے, قبیلہ اوس کا ایک, مدینے کا ایک قبیلہ تھا, اس کے سردار تھے, آپ نے نام سنا ہوگا, سعد بن معاذ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے. جب وہ فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سعد بن معاذ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور ان کے لیے دعا کی, اور دعا کی کہ اللہ سعد نے آپ کی راہ میں بڑی تکلیف اٹھائی ہے, آپ کے رسول کی تصدیق کی ہے, اسلام کے حقوق ادا کیے ہیں, یا اللہ اس کی روح کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرما جیسا تو وہ اپنے دوستوں کی روح کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سعد کی موت پر رحمان کا عرش کانپ گیا تھا. حضرت سعد کا جنازہ اٹھایا گیا تو لوگوں نے بہت ہلکا محسوس کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد کا جنازہ تو فرشتوں نے اٹھا رکھا تھا. آپ نے حضرت سعد کی نماز جنازہ خود پڑھائی, امامت آپ نے کی, دعائے مغفرت آپ نے کی. نماز جنازہ کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا, سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک تھے اور سعد کی روح کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے کہ وہ جس دروازے سے چاہے ان کی روح کو فرشتے جنت میں لے کر آسمان پر لے کر داخل ہو جائیں. ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی. ابو سعید خدری نے ان کی قبر جو تھی وہ کھو دی اور گواہی دی کہ اللہ کی قسم مجھے اس قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کا جسم جو تھا وہ قبر میں اتارا. قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش کھڑے رہے اور پھر اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا. صحابہ بھی آپ کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنے لگ گئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھنی شروع کر دی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ نے بھی تکبیر پڑھنی شروع کر دی. پھر وجہ پوچھی صحابہ نے کہ آپ نے پہلے تسبیح کی اور بعد میں تکبیر کی, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تدفین کے بعد قبر نے سعد کو دبا لیا تھا. میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے قبر کو فراخ کر دیا. اگر قبر کے دبانے سے کوئی شخص نجات پا سکتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے. ہم میں سے ہر ایک اپنی قبر کو یاد کر لے, ہر دن اپنی موت کو یاد کیا کریں. ہم نے ایک دن اسی قبر میں جانا ہے جو قبر آپ کی اور میرے لیے دنیا میں جہاں میری موت واقع ہونے وہاں کھود دی گئی ہے, وہاں اس جگہ پر زمین پر اپوائنٹ کر دی گئی ہے. ہم دنیا کی باتیں یاد رکھتے ہیں, ہم دنیا کی چیزیں یاد رکھتے ہیں, ہم دنیا کے سٹاک اور دنیا کے ڈالر اور دنیا کی مارکیٹ کو یاد رکھتے ہیں, بھول جاتے ہیں تو اپنی قبر کو بھول جاتے ہیں, اپنی موت کے وقت کو بھول جاتے ہیں. اپنے گھروں میں رہیں اور رات اپنے نرم نرم بستر پر سونے سے پہلے اپنی قبر کو ضرور یاد کر لیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی قبروں کو یاد رکھنے والا بنائے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا کے اندر ہدایت پر پلٹ آئیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.